السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. روز اول سے جب سے اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان آیا ہے، خیر بھی ساتھ چلی اور چلے گی اور شر بھی ساتھ چلے گا. خیر اور شر کا معاملہ ساتھ ہی چلے گا اور یہ قیامت تک چلے گا. انسان جب بھی اس زندگی میں پہلا قدم رکھ چکا ہے، وہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو ان کی طرف شر متوجہ ہوا، خیر وہ لے کر آئے تھے، اور وہ شر شیطان کی شکل میں آیا. یہ قیامت تک نظام چلے گا، وہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ سدا خیر و شر کا نظام چلے گا چلے گا چلے گا چلے گا، اور اس وقت تک جب تک کہ یہ دنیا باقی رہے گی. اور ہمارے لیے قیامت اس وقت آ جائے گی جب ہماری موت آئے گی، ہمارے لیے قیامت آ جائے گی. زندوں کے لیے قیامت پتہ نہیں جب آئے جو آئے، اللہ کا امر ہے پورا ہو کے رہے گا. اللہ سچا، اس کا امر سچا، ضروری نہیں ہر بات ہماری سمجھ میں آ جائے. پر یہ شر کا نظام بھی رہے گا اور خیر کا نظام بھی رہے گا. سب سے پہلا شر وہ تکبر کی شکل میں آدم علیہ السلام کے سامنے آیا، یعنی اس انسان کے سامنے سب سے پہلا شر جو آیا وہ تکبر کی شکل میں، اور اس کا دوسرا پہلو حسد کی شکل. کہ میں اتنا عبادت گزار اور میں اتنا اونچا بندگی والا، معرفت والا، عبادت والا، اور یہ بندہ میری آنکھوں کے سامنے بنا جس کو آدم کہا، اور اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا کہ اس کو اعلیٰ بناؤ، اس کو افضل بناؤ، یعنی سجدہ کرو. حسد، تکبر پہلا گناہ، اور اس کے بعد جو گناہ ہوا وہ حسد ہوا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو گناہ کیا وہ حسد کی بنیاد پہ کیا. اللہ نے انہیں حسن و جمال دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو، اور ان کی نظر میں ان کی بہت زیادہ محبت اور پیار تھا. اور کائنات میں جو سب سے پہلا قتل ہوا حابیل اور قابیل کا، اس کی بنیاد بھی حسد تھا. اس کی بنیاد بھی حسد تھا. بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کی بنیاد عورت تھی، بعض کتابوں میں لکھا ہے اس کی بنیاد لو میرج تھی. لو میرج میں استعمال کر رہا ہوں، انتخاب تھا میں اس سے شادی کروں. اس کی اصل ساری بنیادوں کی بنیاد حسد تھی. حسد کیا ہے؟ اگر کسی پہ کوئی نعمتیں اللہ جل شانہ نے دی ہیں، کسی کو کچھ نعمتیں، ان نعمتوں کو برداشت نہ کر پانا حسد ہے. صرف تھوڑا سا ذہن کے بدلنے کا مزاج ہے، تھوڑا سا زاویہ ہے کہ یہ نعمتیں اللہ پاک جل شانہ نے اسے دی ہیں، وہ میرا سگا بھائی ہے، میرا کولیگ، میرا رشتہ دار، میرا محلے دار ہے، بستی والا، گاؤں والا، شہر والا، جو کریم اسے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اور اگر مجھے نہیں دی وہ نعمتیں دنیا کی یا آخرت کی تو اس کے نہ دینے میں کوئی خیر ہوگی؟ اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ملی تو خیر ہوگی، اور آخرت کی نعمتیں نہیں ملی تو میری محنت میں کمی ہوگی، میرے مانگنے میں کمی ہوگی، میری جستجو میں کمی ہوگی، میری تلاش میں کمی ہوگی. چھوٹا سا ذہن ہے، اور اس ذہن کا ایک زاویہ ہے جو انسان اگر تھوڑا سا سوچے ایک پل میں اپنی مزاج کو بدل سکتا ہے، اپنی طبیعت کو اعتدال پہ لا سکتا ہے، اور اپنی طبیعت اور مزاج کو خود سنوار سکتا ہے، خود سنوار سکتا ہے، خود سنوار سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو یہ چیز دی ہے، مجھے نہیں دی، اس کی عطا ہے، اس کی چاہت ہے، وہ جس کو دے جس کو نہ دے. حسد کی ابتدا ہوتی ہی اسی وقت ہے جب رب کی تقسیم پہ یہ راضی نہ ہو. رب کی تقسیم پہ راضی نہ ہو، وہاں سے حسد کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے انسانیت کو، کہ انسانیت ڈوب جاتی ہے. قومی حسد ہو، مذہب کا مسلک کا حسد ہو، فرقے کا حسد ہو، زبان کا حسد ہو، رنگ کا حسد ہو، نسل کا حسد ہو، جماعتوں کا حسد ہو آپس میں، ہر وہ شخص جس نے ترقی پائی ہے دنیا میں یا آخرت میں، ایمان میں یا اعمال میں، ہر وہ شخص جس نے زندگی کے نظام میں ترقی پائی ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت مالدار ہے اور بہت پیسے والا ہے، اللہ نے اسے حکومت دی ہے، اقتدار دیا ہے، ملک ملک مال دیا ہے، بغیر کسی جواز کے حسد پیدا ہو جانا ایک عام سی بات ہے. اور ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے آخرت کا نظام بہت بڑا دیا ہے، روحانیت اور روح کی دنیا دی ہے، معرفت کا کھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ جل شانہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، تو ایک اس کے لیے بھی حسد کا نظام چلتا ہے. حسد کی ایک انوکھی کہانی چلتی ہے. اصل پیچھے حسد ہوتا ہے، پھر اس حسد کے ساتھ ساتھ مختلف داستانیں بنتی اور سنورتی چلی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اصل بنیاد حسد ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے، یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس تاریخ میں منافقت کی بنیاد اس کا حسد تھا. اس نے سارے کینڈیڈیٹ نظام بنایا ہوا تھا، الیکشن کی کمپین کی ہوئی تھی سردار بننے کے لیے، اس نے بڑا بننے کے لیے مال زر سب کچھ خرچ کیا تھا، اس نے سارے قبائل کے ساتھ رابطے رکھے تھے، وہاں یہود بھی رہتے تھے، وہاں عیسائی بھی رہتے تھے، اور وہاں پرانے مذاہب سے تعلق رکھنے والے مشرکین بھی رہتے تھے، سب سے اس نے رابطے رکھے ہوئے تھے. اور رابطے رکھنے کے بعد اس کی جو بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ میں نے بڑا بننا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ بس یہ ایک ووٹ سے ہارا گیا، دوسرے لفظوں میں ایک ووٹ سے ہار گیا، بہت سارے ووٹوں سے ہارے آگ تھوڑی ہوتی ہے، ایک ووٹ سے ہارنے دکھ زیادہ ہوتا ہے. وہاں الیکشن کا نظام نہیں تھا، ووٹ نہیں تھے، میں لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ووٹ سے ہارا. جب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا دو جہاں تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں، عرشی نظام تھا، میرے آقا کی پذیرائی ہوئی، اللہ نے ساری کائنات کے دلوں میں مدینے والے کی محبت ڈال دی ہے اور عشق ڈال دیا ہے، اور انہوں نے میرے آقا کو وہ استقبال کیا مدینے والے کا گمان سے والا تھا. پھر قبیلوں کے قبیلے, فوجوں کی فوجیں اور گروہ کے گروہ مسجد نبوی کی طرف رجوع کرنے لگے اور مدینے والے کی غلامی کو اپنے لیے سعادت سمجھنے لگے. یہاں اس کے اندر ایک حسد پیدا ہوا اور اس نے اندر اندر اسلام, مسلمان, ایمان, ایمان والوں کو اور ان سب کو کھوکھلے کرنے کی تدبیریں اور نظام بنانا شروع کر دی. عبداللہ ابن ابی, اس نے سب سے پہلے حسد کا نظام شروع کیا. اس نے اور اپنے ارد گرد بہت سے لوگ جمع کر لیے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے. آپ حسد کو سمجھیں, یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. جھاڑیاں, کانٹے خود بخود پیدا ہوتے ہیں, پھول, گلاب, یہ نعمتیں اس سے محنت کرنی پڑتی ہے. کیا خیال؟ جھاڑیاں, کانٹے اور یہ گندی بوٹیاں, نقصان دینے والی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی ہیں. آپ نے کبھی کسی باغبان اور مالی سے نہیں سنا ہوگا کہ میں ابھی جھاڑیوں کی تراش خراش کر کے آیا ہوں, پھولوں کی تراش خراش کر کے آیا ہوں, پھولوں کو سینچ کے اور پانی دے کے آیا ہوں. یہ حسد خود بخود پیدا ہوتا ہے, حتیٰ کہ یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ بچپن میں چھوٹا بچہ جس کو شعور نہیں ہوتا, احساس نہیں ہوتا, گزشتہ رات یا اس سے پہلی رات میری کوشش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ بیٹھا, ان کی حرکات اس کا کنات پہ بھی نظر ہو, ان کو کہانی بھی سناؤں اور کہانی کا انتہا اور ابتدا کا جو تانا بانا ہو وہ کسی سبق پہ ہو, اخلاق کے سبق کے. شاید باپ کو بھی اخلاق مل جائے, اولاد کو بھی مل جائے, نیت دونوں کی. ایک ان میں سے رات کو سونے والے کپڑے نہیں بدل رہا تھا, نہ عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا. میں نے ترغیب دی, ترغیب دے کے عشاء کی نماز پڑھو گے اوپر سے رحمت کے فرشتے آئیں گے, رات کو سویا ہوا ہوگا ایسے نور کی چادر تان لیں گے, پھر اس کی آنکھ کھلے گی, روشنی ہوگی, اللہ پاک اس کو پیار کریں گے. اور اگر کوئی نقصان دینے والے شیطان موٹے موٹے چوہے بن کے آئیں گے بھیڑیوں کی شکل میں اور اس کو تکلیف دینے لگیں گے, وہ فرشتے اس کو ہٹا دیں گے اور پھر یہ سکون کی نیند سوئے گا, آہ کر کے سو رہا ہوگا, فرشتے اس کے اوپر چادریں دیں گے. فرشتے, یہ ایک نظام تھا میں بتا رہا تھا, عشاء کے فضائل تھے, یہ عشاء کی نماز کے فضائل. وہ بھاگم بھاگ گیا, جائے نماز بچھانے لگا. میں کہ نہیں, اب جائے نماز پہ اگر فرشتوں نے کہا بھی تم نے وضو تو کیا نہیں, پھر تو وہ وضو کر کے آیا الٹی سیدھی نماز پڑھ کے آیا. میں نے اس کو شاباش دی, اس کی پیٹھ پہ شاباش دی. اب دوسرا سال دیکھ رہا ہوں, یہ آج کل کی بات ہے, قریب قریب دوسرا اس کو دیکھ رہا ہوں. جب دوسرا اس کو دیکھ رہا تو دوسرے کے چہرے کو میں نے دیکھا, اس کے اندر ناگواری اور غصہ, اس کو شاباش دی مجھے نہیں دی. اس نے خام خواہ سے کہہ دیا, اس نے کہا مجھے منہ چڑھا رہا تھا اس دن, ایسی خام خواہ میرا منہ چڑھا رہا تھا اور اس نے مجھے دھکا بھی دیا تھا. اب میں نے کہا دیکھیں, یہ ایک بالکل کوئی اس کے اندر اسے کسی نے سبق نہیں دیا, یہ ہماری فطرت میں ہے غصہ اور حسد, غصہ اور حسد. آپ نے بعض بچوں کو دیکھا ہوگا غصے میں آ کے زمین پہ ماتھا مارتے ہیں زور سے, دیوار سے ماتھا مارتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں دیوار سے، اپنے بال نوچتے ہیں، کس نے انہیں سبق دیا ہے؟ کسی نے سبق نہیں دیا، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی، یہ خود بخود یہ چیزیں ہیں، یہ خود بخود چیزیں ہیں. انسان بیڈ کیوں ہوتا ہے؟ اور بتاؤں، مرشد ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے مریدوں سے، مرید ساری زندگی سیکھ رہتے ہیں مرشد سے. میں نے تو یہ سمجھا ہے، میں ساری زندگی اب تک بھی اپنے مریدوں سے سیکھ رہا ہوں، میں ساری زندگی خود سیکھنے والا ہوں. اور اگر مجھے کوئی نصیحت کی بات میرا ساتھی کہتا ہے مجھے اچھی لگتی ہے، بعض اوقات میں تین تین چار چار بار اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل سے، پالیسی سے نہیں، اللہ کے ہاں دل کی کیفیت چلتی ہے. حسد ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود اندر ہوتی ہے، اس کو دبا دینا اور اس کی جگہ تعریف اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر دینا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اور آپ جب تشریف لے گئے تو اس وقت بہت سے لوگ حاسدین بن گئے. یہودیوں میں حاسدین ایسے بنے کہ نبوت چلی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اور بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اور نبوت آ گئی مکہ میں اور بنو ہاشم میں. ان کے اندر یہ حسد تھا. ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا لبید بن ہاشم، عاصم لبید. ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ذریعے اس نے، اور ایک جگہ لکھا ہے کچھ خواتین کے ذریعے اس نے آقا مدینے والے پہ جادو کرایا. اس جادو کا اثر دین کے معاملات پہ تو نہ ہوا، دنیا کے کچھ معاملات میں بھول چوک کی شکل میں اس کا اظہار ہوا، جسے میرے آقا نے محسوس فرمایا. اس نے کیا کیا؟ آپ کے کنگھے سے گرے ہوئے بال مبارک یہ لیے، کچھ اور چیزیں لیں، اور کھجور کا ایک گاچھا لیا ان کھلا، جس کی چھڑی نہیں بنی تھی. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اس نے جادو کیا. اور ایک کنواں تھا، اس کا نام زروان تھا. اس کنویں کے اندر رکھ کے اوپر پتھر رکھوائے. خواب دیکھا آقا نے، کیونکہ نبوت کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور میرے نبی کا خیال خود خیال نہیں ہوتا، میرے آقا کی ہنسی بھی ہنسی نہیں ہوتی، وہ بھی امت کے لیے عمل ہوتا ہے. میرے آقا کی ناراضگی، آپ کا غصہ، یا آپ کا کوئی تصور، خیال اور فرمائش اور چاہت، پسندیدگی، وہ پھلوں میں ہے یا لباس میں ہے، وہ چال میں ہے یا حال میں ہے، یہ بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی. تو دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کھڑے تھے، ایک پائنتی کی طرف جہاں حضور آرام فرما تھے. دو فرشتے آئے اور فرمایا کہ ان کو کیا ہے؟ انہیں، ان پہ جادو ہے. ان کا جادو کیسے ٹوٹے گا؟ یا آپ تشریف لے جائیں فلاں کنویں پہ، اس کے اندر ایسے ایسے پتھر ہیں، اور دو صورتیں اللہ جل شانہ نے، فلک اور ناس، معوذتین، یہ صورتیں اللہ نے اسپیشل اس عمل کے لیے عطا فرمائیں. اور اس کا پوری تدبیر اور طریقہ فرشتوں نے بتایا. آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو یہ خواب سنایا اور صحابہ کرام کی جماعت کو ساتھ لیا، اہل بیت کی جماعت کو، چند احباب کو ساتھ لیا، چند اپنے مخلصین کو ساتھ لے کے اس کنویں پہ تشریف لے گئے اور وہاں وہ جو گرہیں تھیں، گانٹھیں دی ہوئی تھیں، یہ صورتیں پڑھتے جا رہے تھے اور ان کو کھولتے جا رہے تھے، اور ان صورتوں کی برکت سے اللہ کے امر سے وہ جادو ٹوٹ گیا. آپ ذرا ان صورتوں پہ غور کریں، سورت فلق اور سورت ناس پہ. قل اعوذ برب الفلق، میں نے پناہ مانگی، میں پناہ میں آیا رب فلق. فلق کہتے ہیں پھاڑنے کو، اور فلق کہتے ہیں اندھیرے کو پھاڑ کے جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ صبح، اجالا. میں پناہ مانگتا ہوں اس رب سے جو اندھیروں سے اجالا لاتا ہے. تولج اللیل فی النہار، جو اندھیروں سے اجالا لاتا ہے میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی، یعنی اس رب کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے شر سے. مخلوق دو قسم کی ہے، ایک مخلوق وہ ہے، ایک مخلوق وہ ہے جس کے فطرت میں تکلیف دینا ہے. فطرت میں بچھو ہے، اس کی فطرت میں ہے ڈسنا، اور ڈسنے سے اس کو مزہ بھی نہیں آتا، اور اس کے اندر یہ انتقام نہیں ہے کہ وہ انتقامی طور پہ ڈس رہا. سانپ، بھیڑیا، زہریلی مکڑی، یہ وہ مخلوقات ہیں اور بھی جن کی فطرت میں اللہ جل شانہ نے یہ چیز رکھ دی ہے. ایک یا اللہ ان کے شر سے، ایک ان کے شر سے، اور ایک یا اللہ ان لوگوں کے شر سے جو انتقاماً مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں. من شر ما خلق، یا اللہ کچھ تو کتے ہوتے ہیں اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کتے نما ہوتے ہیں، جن کو قرآن نے کہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے، اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بدتر ہیں. کتا تو مالک کی وفاداری میں جانیں جھونک دیتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جو مالک کی وفاداری میں جانیں لے لیتے ہیں، یعنی کئی واقعات ہیں. ایک بہت بڑے عہدے کے مالک تھے، گھر میں ملازم بھی تھے، ملازمہ بھی تھے، آپس میں ان کی کوئی آنکھ لڑ گئی. اب سوچا یہاں سے اکیلے نہ جائیں، ان کو مار کے ایک کمرے میں بند کر کے کمرے کو آگ لگا دی اور ان کا سارا مال لے کے چلے گئے. ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں واقعات اس تاریخ میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہے. من شر ما خلق، مولا تیری مخلوق کے شر سے. وہ مخلوق پانی والی ہے، وہ مخلوق زمین میں بلوں میں رہنے والی ہے، وہ مخلوق جنات ہیں، وہ مخلوق انسان ہیں، ان کے شر سے میں تیری حفاظت، تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا، ساری دنیا حفاظت کرنے پہ آ جائے، میری آپ کی نہیں کر سکتے، اور میرا اللہ حفاظت کرنے پہ آ جائے، اللہ کی قسم ہو جائے گی، ہو جائے گی اور ہو جاتی ہے. اور پھر ہے وہ من شر حاسد اذا حسد، حفاظت اور سوچتا ہوں اسلام کے نظام میں اتنی بڑی حفاظت, عقل تنگ رہ جاتی ہے. بعض وقت سوچتا رہتا ہے. قدم قدم پہ مسنون دعائیں ہیں, قدم قدم پہ حفاظت والے اعمال ہیں. بیت الخلاء میں جانا ہماری مجبوری ہے, وہاں حفاظت والے اعمال, وہاں حاسدین موجود ہیں. بیت الخلاء میں حاسدین موجود ہیں اور وہ حسد کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے یہ سکھ کا سانس لیں, یہ عافیت کی زندگی گزاریں اور ان کو خیر نصیب ہو. آپ جتنے بیت الخلاء میں شیشے لگوا لیں, ٹائلیں لگوا لیں, اور جتنی خوشبو پھیلانے والے وہاں پرفیوم کے سلنڈر کھڑے کر دیں, جتنے اگزاس لگوا لیں, اور جتنے وہاں کم کمے اور روشنیاں لگوا لیں, وہ بیت الخلاء جس کے آگے بوریا پڑا ہوا ہے وہ بھی بیت الخلاء ہے, اور وہ بیت الخلاء جس کو کھولتے ہی بندہ کہے کہ بستر یہیں لگا کے سو جائے وہ بھی بیت الخلاء ہے. ہے وہ وہی ایک ہی چیز ہے. وہاں بھی شریر شیاطین موجود, جنات موجود ہیں, وہاں بھی موجود ہیں, پکی بات ہے. حسد کو روکنے کے لیے دعا کا اہتمام کیا کہ یہ حسد کریں گے. اگر تو نے دعا نہ پڑھی, تیری شرمگاہ سے کھیلیں گے تو عورت ہے یا مرد, پھر وہ گناہوں کی طرف رغبت, نافرمانی کی طرف رغبت, اور مزاج میں ایسی گناہ اور نافرمانی کہ تیرے بس سے باہر ہو جائے گی وہ چیز. اگر تو پڑھ لے گا یہ دعا, اللہ جل شانہ اس کے اور تیرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے جو تو نہ دیکھ سکے گا, پر وہ دیکھ سکیں گے. کیوں؟ تو خود انہیں بھی نہیں دیکھ رہا جو تجھے نقصان دینے والے ہیں. اندیکھی اس کی رحمت, اس کی طاقت, اس کی حفاظت کی دیوار ہوگی اندیکھی. ہم کسی پہ بدگمانی نہیں کریں گے, پر دنیا میں حسد ہے اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے اور یہ موجود ہے اور رہے گا. ہم کسی بھی بدگمانی نہیں کر سکتے, پر یہ چیز رہے گی, اور اس چیز سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. یہ چیز ہے, اندر موجود ہے. اگر کوئی کسی بڑے عہدے بڑی کرسی پہ پہنچ گیا, بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ یہ رب کی تقسیم ہے, ٹھیک ہے. کسی کو بڑی سواری مل گئی تو بہت کم لوگ کہنے والے ہیں کہ ہاں یہ رب کی تقسیم ہے, اللہ نے سارے نظام کو چلانا ہے, کوئی نیچا ہوگا کوئی اوپر ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا. میں نے پوری کوشش کی, میں نے پوری محنت کی, پر میرے مقدر نصیب میں نہیں تھا. ہاں ایک ہے محنت کوشش نہیں کی, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا. ایک ہے میں نے پورے اسباب اختیار کیے اور اسباب کی پوری ترتیب اختیار کی, اب میرے اللہ کو منظور نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے یہ حال آیا ہے. یہ حال کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور میں اللہ کے اس حال پہ راضی ہوں. پوچھا جب مسلمان مسلمان ہوتا ہے خودکشیاں کیوں نہیں ہوتی, کہا کہ وہ حال پہ راضی ہو جاتا ہے اس لیے خودکشی نہیں ہوتی. پوچھا جب مسلمان مسلمان ہوتا ہے خودکشیاں کیوں نہیں ہوتی, کہا وہ حال پہ راضی ہوتا ہے. پوچھا جب مسلمان مسلمان ہوتا ہے حسد کا دور کیوں نہیں چلتا, اس لیے کہ وہ حال پہ راضی ہوتا ہے. مولا تو نے مجھے یہ حال دیا میں راضی, اسے وہ حال دیا تو میں راضی, تیرے ہر حال پہ راضی. تو نے مجھے جو حال دیا میں راضی. غربت کا حال, تنگستی کا حال, گمنامی کا حال, چھوٹی سواری کا حال یا سواری ہے ہی نہیں, چھوٹے گھر کا حال, اولاد نہ ہونے کا حال یا اولاد تھوڑا ہونے کا حال, یا اپاہج اور لولی لنگڑی اولاد ہونے کا حال, میں راضی. میں کہ جب مسلمان مسلمان ہوتا ہے, مسلمان مسلمان ہوتا ہے, پھر وہ حال پہ راضی ہو جاتا ہے. کس پہ؟ حال پہ. اسے کہتے ہیں ہر حال میں راضی ہونا. حال آتے ہیں کبھی تنگیوں کے، کبھی مشکلوں کے، کبھی آزمائشوں کے، کبھی دکھ تکلیف کے، کبھی غم اور ہم کے، کبھی کڑھن اور درد کے یہ حال آئیں اور ان حال پہ راضی ہو جائے. پھر سڑکوں پہ احتجاج نہیں، اسٹرائک نہیں، روڈ بلاک نہیں، بھوک ہڑتالیں نہیں، وقت کے بادشاہ کے خلاف گالیاں نہیں، کسی کو تانا نہیں، کسی پہ الزام نہیں، کیونکہ اس کی نظر تو اوپر والے پہ ہے. یہ حال اوپر والے نے بھیجا ہے اور اوپر والے کے اس حال پہ میں راضی ہوں. میں نے کوشش کی تھی، میں نے محنت کی تھی کہ میں اس غربت کے حال سے نکل جاؤں، میں اس تنگدستی کے حال سے نکل جاؤں، میں اس فقیری کے حال سے نکل جاؤں، میں اس مفلسی کے حال سے نکل جاؤں، میں اس چھوٹی سوسائٹی کے ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان سے نکل جاؤں. میں نے کوشش کی تھی لیکن حلال راہوں سے کوشش کی تھی، اب میرے رب کو منظور نہیں. میں کوشش تو کرتا رہوں گا حلال اور جائز طریقوں سے، لیکن اس کوشش میں اگر کسی کا بڑا گھر ہے اور بڑی نعمت ہے اور بڑی چیز ہے، اس نے میرے من میں، میرے جیوں میں، میری چاہتوں میں، میرے جذبوں میں حسد نہیں آئے گا. یہ کامل مومن بن جائے گا، معاشرے کا بہترین شہری بنے گا، بے ضرر انسان بن جائے گا. کمال ہے. یہ وہ سانپ نہیں ہوگا جو موقع کی تلاش میں ہوگا چاہے اس کو جتنا دودھ پلاؤ. یہ وہ بچھو نہیں ہوگا جو کچھوے نے اس کو اٹھا کے پانی سے نکالا تھا اور جاتے ہوئے کچھوے کو ڈس کے گیا تھا. نہ، بالکل نہیں. یہ جانے گا کہ اب میرے اندر حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یہ اپنے اندر ایک الارم فٹ کر کے رکھے گا جو فوراً بجے گا اور کہے گا، اوہ ہو، اچھا یہ بول میں نے حسد کا بول بولا تھا، یہ جو میں نے کام کیا تھا اس کے پیچھے حسد تھا اور میرے اندر مجھے میرا حسد مجھے محسوس ہو گیا ہے. اب حسد سے کہے، ٹھیک ہے میں تیرا علاج کرتا ہوں، تو مجھے فٹ بال نہ بنا حسد، میں تیرا علاج کرتا ہوں، اور تیرا علاج یہ ہے کہ میں حال پہ راضی ہوتا ہوں. واہ، کتنا آسان سا کام ہے، میں حال پہ راضی ہو جاتا. ایک ہی گلی میں، سنیں، ایک ہی گلی میں حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی تھے، کروڑ پتی، ارب پتی، اور ایک ہی گلی میں اور درویش تھے، بالکل ککھ پتی، وہ لکھ پتی وہ ککھ پتی، بالکل مفلس. ایک بندے نے آ کے ان سے عرض کیا، ان کا ان کے پاس مال ہے کہ اشرفیاں خچروں پہ جاتی ہیں، آپ کے پاس مال نہیں کہ آپ کے جیب میں کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. عجیب بات فرمائی. اور اس بندے نے اگلی بات کہی، کیا آپ بہتر نہیں یہ جگہ چھوڑ دیں، آپ کا دل دکھتا رہتا ہوگا، آپ کا دل دکھتا رہتا ہوگا، اندر ہی اندر جلتے رہتے ہوں گے. دوسرے لفظوں میں یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، اندر ہی اندر جلتے رہتے ہوں گے. اور آپ کہیں تو میں ایک اور اچھی جگہ پہ آپ کو میں رہائش دلا دیتا ہوں، آپ یہ چھوڑ جائیں. ایک وہ ہے جس کے پاس ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور مال بے شمار ہے، اور آپ ہیں کہ آپ کی غربت اور تنگستی. اس درویش کی بات عجیب ہے، فرمایا میں نے ان دونوں حالوں میں تو رب کو پہچانا ہے، اور اگر ان دونوں حالوں سے ایک حال میں چلا گیا کہیں مجھ سے رب کی پہچان نہ چھن جائے. سنیں، کہیں مجھ سے رب کی پہچان نہ چھن جائے، مجھے خطرہ ہے. ان دونوں حالوں سے تو میں نے رب کو پہچانا ہے. کہ کریم، تیری تقسیم اور تیری عنایت، جو نام میں لوں وہ وہی لے، جو نمازیں میں پڑھوں وہ وہی پڑھے، جو تیرا تسبیحات میں کروں وہی کرے. اور اس کا نظام یہ ہے کہ اس کو سنبھالا نہیں جاتا، اور میرا نظام یہ ہے کہ مجھے متلاشی ہوں، ملتا نہیں ہے. میں نے اسی حال میں تو رب کو پہچانا ہے، اس کی تقسیم پہ، کہیں مجھ سے پہچان نہ چھن جائے. کہ اللہ تیرا شکر اور تیری عطا
میرے پاؤں میں جوتا نہیں، مجھے شکوا تھا، آگے جا کے دیکھا تو اس کے خود پاؤں ہی نہیں. یا اللہ تیرا شکر، تیری عطا، مجھے اپنے پاؤں کے جوتا نہ ہونے کا شکوا، اس کے خود پاؤں ہی نہیں ہے. ایک زندگی کا نظام ہے جو ہماری سمجھ میں آ جائے، پھر جادو کی جڑ ختم ہو جائے گی، پھر میرے پاس جادو کا کیس نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے. عدالتیں خالی ہو جائیں گی، سچ کہہ رہا ہوں، وکیل اپنے پیشے بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے، وقت کا بادشاہ اپنے قانون بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا، پولیس، فوج اور یہ انتظامی نظام میرے خیال میں صرف 10% رہ جائے گا، 90% ختم ہو جائے گا، صرف ایک حسد کے جانے سے. اور یہ جائے گا نہیں، اس کو دبایا جائے گا، صدا صدا دبایا جائے گا. برائی کا مادہ انسان میں چلا جائے تو پھر تو یہ انسان ہے ہی نہیں، فرشتہ ہے. پھر اس کا مقام تو پھر فرشتوں سے اونچا نہیں، پھر یہ مقام فرشتوں سے چھوٹا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے. برائی کا مادہ ہے اور پھر اس نے اس کو دبایا، اور اللہ کے خوف اور اللہ کے شوق میں، اور اس نے زندگی کو اللہ کی محبت میں چلایا، اور دن رات ایسے گزارے. اسی کو تو انسان کہتے ہیں، ورنہ تو یہ فرشتہ ہے، اور فرشتے کا مقام تو انسان سے کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. ہم ہر لمحہ ہر سانس اپنے مزاج پہ نظر رکھیں، ہماری طبیعتوں میں حسد تو نہیں آ رہا، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر چاہے، ہاں ہاں یہ آتا ہے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر چاہے حسد آتا ہے، اور آ کے پھر وہ یہ نہیں کہتا میں حسد ہوں، پھر مختلف شکلوں میں یہ اعتراض کرتا ہے. اصل بنیاد حسد ہوتی ہے، اور مختلف شکلوں میں یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی دولت کو، اس کے سکون کو، اس کے چین کو، اس کی اولاد کو، اس کے رزق کو، اس کی صحت کو، اس کے چال چلن کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کی صبح شام کو، اس کے لیل و نہار کو، اس کے دن رات کو، یہ نقصان پہنچانے کی مختلف انداز میں اپنی زبان سے، اپنی کسی تدبیر سے، اپنے کسی ہیلے سے، اپنے کسی عمل سے، اس کی بنیاد حسد ہوتی ہے. اور یہ جس دن میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جادو کا حملہ ہوا، اس دن کے بعد لکھا ہے کہ آپ نے معوذتین اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص کو آپ نے شامل فرما لیا تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت ہے ساری کے ساری، اس میں آپ نے اس کو جمع فرما لیا تھا. پھر آپ کا طریقہ کار تھا، ساری زندگی آپ کیا کرتے تھے؟ میرے آقا کی میں ایک ترتیب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ تینوں کل جو ہیں، فلک، ناس اور اخلاص، یہ تینوں کل آپ نے ساری زندگی اپنی زندگی کی ترکیب میں، استعمال میں اور معمول میں رکھا. تین افول ساری زندگی آپ ایک دفعہ اخلاص پڑھتے، پھر فلک پڑھتے، پھر ناس پڑھتے، اور اس کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، اور جہاں تک ہاتھ جاتا پھر پڑھتے، پھر ہاتھوں میں پھونک مارتے، پھر بدن پہ پھیرتے، جہاں تک ہاتھ مبارک جاتا، پھر اس پر آپ فرماتے تین دفعہ. ہمارے سفر میں زندگی کا سفر ہو، یا کوئی کاروباری سفر ہو، یا ہمارے پیشے کا سفر ہو، کسی روحانیت کا سفر ہو، ہمارے سفر میں یاد رکھیے گا اس کل کے کل کو بہت بہت دخل ہے، ہماری صحت میں اس کل کو بہت دخل ہے، کل کا بہت دخل ہے، سفر میں، صحت میں، ہماری مسائل میں، ہماری مشکلات میں، ہماری زندگی کی الجھنوں میں اس کل کو بہت دخل ہے۔ ایک گھرانے کا کیس میرے پاس آیا، روز جھگڑے، روز لڑائیاں، روز جھگڑے، روز لڑائیاں، گھر اکٹھا تھا، تین بہویں تھیں، ایک بیٹی جس کی ابھی شادی ہونی تھی، ساس، دو بیٹے جن کی ابھی شادی ہونی تھی، اور سسر، اور جھگڑا اپنی پوری کی پوری آفات کے ساتھ اور بلیات کے ساتھ اور پورے جوبن اور جوانی کے ساتھ جھگڑا تھا۔ میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا آپ مجھے، آپ میں سے تین بندے مجھے ایسے چاہیے جو حسد چھوڑ دیں۔ پہلے تو وہ سارے ماننے کو تیار نہ ہوئے، ہمارے ساتھ اندر حسد ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ اس کے ہونے کی علامت ہے، پاگل سے کہیں تو پاگل نہیں ہے، ہمیشہ پاگل کہتا ہے یہ پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ میں نے کہا یہ اس کے خود ہونے کی دلیل ہے کہ حسد ہے۔ کسی نے ایک بہت بڑے، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، نام ان کا بھولا، ابھی یاد آ جائے گا انشاءاللہ، ان سے پوچھا اقتدار کا اہل کون ہے، کہ جس کے اندر لا ہو، کہ علم کا اہل کون ہے، کہا جس کے اندر لا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، خدا کا علم ہے۔ اور اقتدار، جو کہتا ہے میں اقتدار کا اہل نہیں ہوں، مجھے مت بناؤ بڑا، اور وہ چھپے، وہ ہے اہل، اور جو کہے مجھے بناؤ وہ خود اہل ہے ہی نہیں۔ ایک ہے مجھے بناؤ، ایک ہے اس کی کوشش کرے۔ کیا بات عرض کر رہا تھا، اب لڑائیاں مسلسل ہو رہی، میں نے کہا تین آدمی مجھے ایسے دے دیں جو یہ کہیں کہ ہمارے، ہم نے حسد چھوڑ دینا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کہیں ہے ہی نہیں، ان میں سے تین میں نے چن لیے۔ میں نے کہا آپ نے سارا دن ان کی ساری غلطیوں پہ کہنا ہے، جو کیا تھا ٹھیک کیا تھا، اس کی وجہ فلاں تھی، کوئی دلیل، کوئی لاجک، کوئی وجہ آپ نے تلاش کرنی ہے سارا دن۔ اس نے تھوکا تھا، آ کر کے تھوکا تھا، اس نے کہا مجھے دیکھ کے ایسا کیا تھا۔ یہ بھی آئی تھی بات سامنے، آئی تھی، میں اس لیے اسی کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی۔ میں نے کہا تو سارا دن یہ کہے کہ یہ اس کی یہ خوبی، اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا تو کوئی وجہ ہوگی، بیچارے کے حلق میں کوئی خراش ہوگی، نزلہ زیادہ ہوگا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، وہ صبح صبح اٹھتے، بعض اوقات وہ لوگوں کو تہجد کے لیے صرف اس مقصد کے، اس انداز سے اٹھاتے تھے، صبح صبح اٹھتے اور حلق میں وہ انگلیاں مارتے تھے زور سے، ایسی آواز نکالتے تھے ایسی جیسے سننے والے کا خود دل گھبرا جاتا تھا، اور ان کی بھی آنکھوں سے پانی، اور پھر ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی تھی، ایک تدبیر ہوتی تھی اندر سے، کوئی بلغم کا چھوٹا سا ذرہ نکل آئے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور اس میں سے وہ آوازیں نکالتے، حلق میں مارتے۔ کئی دفعہ ان سے عرض کیا کہ آپ یہ نہ کریں، لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا کہ میں ان کی نیند دیکھوں یا اپنی صحت دیکھوں؟ کتابوں میں لکھا ہے اگر مؤذن اونچی آواز دے اور اذان کے وقت سے پہلے اذان دے دے، ابھی اذان کا وقت داخل شامل نہیں ہوا صبح کا، تو قیامت کے دن اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تیری اذان سے فلاں کی نیند کھلی تھی۔ میں ایک سفر میں گیا، میرے ساتھ کچھ احباب تھے، میں نے کہا بھائی بات سنو، یہاں سفر میں، یہاں سفر میں فرض بھی اللہ آدھے کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے تہجد کی توقع نہ رکھنا، اگر کوئی سویا رہے تو اس کو سونے دینا کہ اس سونے میں اس کے لیے خیر ہے. علم کی کمی ہوتی ہے اور بعض اوقات ایک پل میں بدگمانی ہو جاتی ہے، اس سفر میں اس کو سونے دینا. تین بندوں نے تھوڑی سی محنت کی، ایک تو ہار گیا، دو جیت گئے. ایک ہار گیا کچھ عرصے کے بعد، محنت کرنی پڑتی ہے. ہر اصلاح محنت چاہتی ہے، ہر اصلاح محنت چاہتی ہے، اپنی ذات پہ ہو یا اقوام پہ ہو یا عالم پہ ہو. دو تو ہار گئے، ایک ہار گیا، دو جیت گئے. اور گھر میں 70% سے زیادہ لڑائی ختم ہو گئی، اور گھر میں رکھ رکھاؤ آ گیا، اور گھر میں جو ایک آواز تھی کہ وہ مجھ پہ جادو کرتا ہے، وہ مجھ پہ تعویذ کرتا ہے، وہ مجھ پہ حسد کرتا ہے، وہ ختم ہو گیا. یقین جانیے جادو کی بنیاد حسد ہے. نظر تو میری بھی آپ کو دیکھ رہی، آپ کی مجھے دیکھ رہی، لیکن ایک ایسی نظر ہوتی ہے جس میں انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک بے بس انسان ہوتا ہے، ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کی نظر میں حسد ہوتا ہے اور وہ نظر کھا جاتی ہے، وہ نظر کھا جاتی ہے، اس کی نظر میں حسد ہوتا ہے اور اس کی نظر پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. حسد ایسی انوکھی چیز ہے، انسان کو زہریلا کر دیتی ہے. آپ میں سے کسی نے آج تک سنا کہ فلاں بندے انسان نے انسان کو کاٹا اور انسان مر گیا؟ کبھی سنا؟ کبھی سنا تو ہاتھ کھڑا کرے بندہ. کبھی واقعہ سنا، پڑھا؟ ہاں جی. نہیں سنا آج تک؟ انسان نے انسان کو کاٹا. جب انسان حسد میں آتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان نہیں رہتا، یہ جانور. پھر فرمایا جانور بھی نہیں رہتا، پھر فرمایا بل ہم اضل، یہ اس سے اگلی صفت میں چلا جاتا ہے، یہ درندوں میں چلا جاتا ہے جن کے تھوڑے سے کاٹنے سے انسان تڑپ جاتا ہے. حسد انسان کی زندگی کو کھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک ڈسپینسر تھے، اس دکان پہ ایک پرانے ڈاکٹر ہوتے تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر خورشید. جب 47 کی تقسیم ہوئی وہ کسی ریاست سے آئے تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے. وہ کالے پیلے مکسر ہوتے تھے وہ دیتے تھے، ان کے پاس مریضوں کی لائنیں ہوتی تھیں اور بہت زیادہ لوگ آتے تھے. پھر بہت بوڑھے ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے. پھر ان کے ساتھ ایک کمپاؤنڈر ہوتا تھا جو 40-45 سال ان کے ساتھ رہا. پھر وہ چھوڑ کے گھر چلے گئے، بس اب نہیں ہو سکتا. پھر وہ کمپاؤنڈر چلاتا رہا. انہوں نے کہا میں دکان بیچ دوں. دکان کی بولی ایک دوسرے کمپاؤنڈر نے دی کہ چلتا ہوا اڈا ہے، میں لے لوں. وہ چلتا ہوا اڈا لے لیا. اب اس نے فوراً کہا کمپاؤنڈر کو جو ان کا تھا، خورشید صاحب کا، ڈاکٹر خورشید صاحب کا تھا، کہ تو دکان خالی کر. اس نے ساتھ ایک بیٹھک تھی ایک بندے کی، دکان تو تھی نہیں، ایک بیٹھک تھی، اس نے وہ کرائے پہ لے لی، کرسی دروازے پہ ڈال کے بیٹھ جاتا تھا. مریض آتا ادھر ادھر دیکھتا، اس کا چہرہ دیکھتا. خورشید صاحب خود تو ریسٹ پہ چلے گئے، اب تو فوت ہو گئے. اس کا چہرہ جب دیکھتا تو فوراً اس کے پاس چلا جاتا. اس نے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ ڈاکٹر خورشید صاحب کی دکان یہ ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر خورشید صاحب کا چہرہ آگے تو یہ تھا. اب یہ انوکھی کہانی چلی. اب یہاں سے ایک حسد کی ابتدا شروع ہوئی. یہ میں نے اپنی آنکھوں دیکھا ایک کیس دیکھا ہے، کئی کیس ہیں، ایک عرض کر رہا ہوں، حسد کی ایک ابتدا شروع ہوئی. اب وہ کہے کہ میرے پاس سند ہے، پھر اس نے کیا کیا، اس نے گورنمنٹ کے مختلف محکموں کو درخواستیں لی. پہلے یہاں ڈاکٹر خورشید صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر خورشید صاحب کے بعد اب میں آیا ہوں، میرے پاس یہ یہ سندیں ہیں، یہ یہ لائسنس ہیں. اس کے پاس نہ سند تھی نہ لائسنس تھی، بلکہ دوسرے لفظوں میں میری اماں مجھے بعض وقت فرماتی تھی، طارق تو پڑھا ہوا ہے، میں کڑی ہوئی ہوں. ٹھیک، میری اماں کی بھی پریکٹس تھی، مریض دیکھتی تھی، لیکن بعض وقت فرماتی تھی تو پڑھا ہوا ہے، میں کڑی ہوئی ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب پڑھے ہوئے تھے، کمپوٹر صاحب کڑے ہوئے تھے. اب یہ ڈاکٹر صاحب ٹیکہ لگاتے تو لوگوں کی ہائے نکل جاتی، کمپوٹر صاحب ٹیکہ لگاتے تو سسکاری والی نکلتی، بلکہ مزہ آتا. یہ دوائی دیتے تو نظام اور کمپوٹر صاحب جو ڈاکٹر خورشید صاحب کے 45 سال پرانے کمپوٹر تھے وہ دوائی دیتے تو بات اور ہوتی تھی. وہ بالکل ان پڑھ تھا، آخری دنوں میں اس کو دل کا مرض ہو گیا. وہ ڈاکٹر خورشید صاحب کا کمپوٹر میرے بے علاج رہا، اس کو دل کا مرض ہو گیا، چلتا چل نہیں سکتا تھا، سانس پھول جاتا تھا، فوت ہو گیا. وہ بھی وہ صرف باہر کرسی میں بیٹھتا تھا، باہر بیٹھک کے باہر کرسی میں بیٹھتا تھا. ایک ٹیبل پہ اس نے مختلف کچھ خالی ڈبے لوگوں کے لیے دل بہلانے کے لیے، غالب یہ خیال اچھا، وہ دواؤں کے ڈبے رکھ کچ کر کے تین چار بوتلوں میں کالا مکسر، 28 نمبر مکسر ہوتا تھا لال، غالب 28 نمبر اس کو کہتے ہیں، وہ مکسر، کالا مکسر، کچھ گولیاں، کچھ دوائیں، مریض ٹھیک. اس نے پھر اس میں چھاپے پڑوائے، پیسے دے کے. پھر اس نے کیا کیا، ایک پرانے بابا جی تھے جن کے پاس لائسنس تھا، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھا کے ان کو پیشاب کے لیے بٹھانا پڑتا تھا، میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، ان کو بٹھایا کہ ان کی سندیں، ان کے لائسنس پیچھے سارے فریم کیے. اب وہ صرف بیٹھتے تھے ایسے برکت کے لیے، اور کام ہوتا تھا اس کمپیوٹر کا. اس سے بس نہ ہوئی، پھر اس کی سندوں کو جیلی قرار دینے کے لیے اس بندے کی حسد کی کہانی چلی، اور وہ جو پیسہ کماتا تھا اسی پہ لگاتا تھا. کچھ عرصے کے بعد میں ایک دفعہ ان کے پاس ایسے گیا کسی کام سے، ایک بندے کی اطلاع لے کے، تو اپنے آپ کو ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے انجیکشن لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ انسولین لگا رہے ہیں؟ ہاں، شوگر ہو گئی مجھے. فوراً میرے اندر ایک بات چلی، اوہو، اپنی آگ میں جل گیا، جل گیا، خود ہی جل گیا. پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی. اس بیٹھک والے سے کہا کہ میں تجھے اتنے پیسے دیتا ہوں، اس کو اٹھا، یہ 300 روپے دیتا ہے، بالفرض میں اندازے سے عرض کر رہا ہوں، تجھے میں 1000 روپے دیتا ہوں. اس بیٹھک والے نے اسے کہا کہ یہ تو 1000 دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی 1000 دوں گا، چھوڑ، میں بھی 1000 دوں گا. پھر اس بیٹھک والے کو ایک بدماش آدمی تھا، پہلے وہ لوہا پرانا لیتا تھا اور چھان ٹکڑے لیتا تھا، پھر وہ بدماش بن گیا، کسی مذہبی پارٹی کے ساتھ مل کے پھر اس نے قبضہ گروپ بن گیا. اس کو جو ہے اس نے اس کو بھیجا کہ بھائی اس کو اگر اٹھاتا ہے ٹھیک، ورنہ تیری دکان کا میں یوں کر دوں گا. پہلے 300 سے 1000 ہوا، پھر 1000 کے بعد، یعنی زر یا زر، اس کی تار لمبی نہیں، پیچھے کیوں پسائی ہوئی ہے، پہلے زر پھر زور. باطل ہمیشہ تین چیزوں سے آتا ہے، یاد رکھیے گا، زر سے، زور سے، زن سے. باطل ہمیشہ تین چیزوں سے آتا ہے، زر سے، زور سے، اور زن عورت سے. اور حق ہمیشہ ایک چیز سے آتا ہے، زاری سے، یاد رکھیے گا. حق ہمیشہ اللہ کے بندوں کی منتیں اور زاری، اور رات کو مسلح پہ اللہ کے سامنے زاری. یہ مولا ساری مخلوق کے دل تیری دو انگلیوں کے قدرت کے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، مولا ان کو جوڑ دے ان کو توڑ دے تیرے اختیار میں ہیں، مولا ساری مخلوق کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، کریم تو عطا کر دے ان کے دلوں کو ہدایت، تو ان سے چھین لے، تو طاقتور ہے، قادر ہے، کریم ہے، مقتدر ہے، مولا ہمارے بس میں نہیں تیرے بس میں ہے، مولا ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں۔ اب اس بدماش آدمی نے اس کو زور دیا، اب وہ مجبور ہو گیا کہ میں نے اس کو، اس نے کہا بھی تو چلا جا، تو چلا جا۔ وہ آخر بیچارہ روتا ہوا وہاں سے نکلا، پھر اس نے ایک کام کیا، سامنے ایک پڑوسی تھا، گھر والا تھا، پڑوسی گھر والا، اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، اصل کا چہرہ تھا نا، اس کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب جو مریض تو بہت سارے تھوڑے ہو گئے لیکن آتے تھے، اس کا دال دلیا اچھا چل جاتا تھا، گھر کا سلسلہ اس کا نظام چل رہا تھا، مریض تھوڑے آ گئے، اس نے کیا کیا، وہاں بیٹھتا تھا اور جو بندہ آ کے ادھر ادھر دیکھتا تھا، بیٹھک بند ہو گئی، دکان وہی تھی ڈاکٹر خورشید صاحب والی، ادھر سے اس کو دیکھتا، وہ چپ کر کے بیٹھتا، طے یہ ہوا تھا تو انہیں انگلی سے بلانا نہیں، وہ چپ کر کے ایسے بیٹھا رہتا، بالکل گمسم، بندہ اس کے پاس آتا دوائی لینی ہے، کہا میری دوائی تو گھر پڑی ہے، انہیں گھر بتا دیں کہاں ہے، دوائی تو گھر پڑی ہے، اور بچے دو تین چھوٹے تھے، بیٹا اس کو گھر لے جاؤ میں آتا ہوں، اس کو دیکھ کے پھر آگے بیٹھ جاتا تھا، پھر اس کو دل کا مرض ہو گیا، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے مراحل میں دیکھتا رہا، آخر اچانک بیٹھی بہت وہ مر گیا کمپوٹر، وہ اپنی داستان پوری کر گیا۔ اب اس کی سنیں، جس کو میں نے دیکھا اس کو بھی میں نے دیکھا، اس کا علاج بھی کیا، وقت آیا وہ زندگی میں چلا گیا، ڈاکٹر خورشید صاحب کی غالباً 45 سال سے زیادہ اس نے ان کے پاس جاب کی، خدمت کی، اور عجیب تجربہ تھا اس کے پاس، عجیب تجربہ تھا، بہت سی چیزیں میں نے باتوں میں اس سے سیکھی، اب بھی وہ میرے مشاہدے میں ہیں، بعض چیزیں اور واقعی ہیں اور صحیح ہیں، تجربہ ایک ہوتا ہے۔ میں بہت عرصہ میں نے بلوٹوتھ لگایا، میرے کان میں تکلیف ہوئی، اب بھی اسی کان میں زیتون کا تیل ڈالتا ہوں۔ تو یہاں ہمارے لاہور کے مزن بازار میں ایک مسجد کے ساتھ ایک بندہ تھا، وہ یہاں کوئی کہنے لگا، یہاں کان کے بہت بڑے ENT کے اسپیشلسٹ تھے، ڈاکٹر تھے لاہور کے، ان کا نام پتہ نہیں آفتاب تھا کیا تھا، مجھے انہوں نے بتایا، ان کے پاس ساری زندگی کمپاؤنڈر رہا، ڈسپینسر رہا، کان کا بڑا ماہر تھا، 50-60 روپے 100 روپے لیتا تھا، رنگ برنگی کیپسول دے دیتا تھا، میں وہ کھاتا نہیں تھا، میں اس سے جا کے کان دھلوا کے آتا تھا اور کان میں وہ ایک دوائی ڈال دیتا تھا، اس کے کان کی میں تکنیک دیکھتا تھا صرف۔ مر گیا بیچارہ۔ اب اس کی زندگی سنیں، جس نے ڈاکٹر خورشید کی دکان کو لیا اور سلسلہ چلایا، اس کے پاس بہت کم مریض آتے تھے، اس کے پاس روز اخبار آتی تھی، وہ 100 دن اخبار پڑھتا تھا، اور پھر بندے آگے بیٹھ جاتے تھے ادھر ادھر کے، سارے ریٹائر، ایک پرنسپل تھے ہمارے ابھی بھی زندہ ہیں، وہ جس دور میں میں کالج میں تھا میرے بعد وہ پرنسپل بنے، میرے دور میں تھے عبدالحق سہمی صاحب، سہم ایک سہمی قبیلہ ہے عرب کا، ایک عرب کا ایک قبیلہ ہے، وہ اپنے ساتھ یہ لگاتے تھے، وہ ہمارے دور کے پرنسپل ہوتے تھے کالج کے، ان کے بعد وہ پرنسپل بنے، وہ ریٹائر ہو گئے، پھر وہ آتے تھے، پھر دنیا جہان کی سیاست، غیبت، بہتان، الزام، اس سارا گروپ اکٹھا ہوتا تھا، بیماریاں اس کو لگتی گئیں، اور وہ آہستہ آہستہ ایسا بالکل ختم ہو گیا۔ ایک بار میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے ڈاکٹر خوشی صاحب کا دور یاد ہے، سات باریک گلی تھی، دکان فرنٹ پہ تھی، اس کے ساتھ گلی تھی، یہاں سے عورتیں آتی تھیں، یہاں سے مرد آتے تھے، کیا دور تھا اس کا۔ پھر میں نے اس کمپاؤنڈر کا نام لیا، اور مجھے اس نے کہا مجھے وہی کھا گیا، کہا اس نے، کہ مجھے وہی کھا گیا. میں نے کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ ظالم بیٹھا ہوتا تھا میرے باغ کھینچتا تھا اور میں سارا دن اس کے پیچھے رہتا تھا, کبھی گورنمنٹ کے محکموں میں, کبھی ہیلتھ کے محکموں میں, اس کا پیچھا میں نے کیا فاتحانہ انداز سے, اس کا میں نے پیچھا کیا. اللہ معاف کرے, کہنے لگا جہنم رسید ہو گیا, مر گیا مردار, اللہ نہ کرے اس کے الفاظ ہیں, پر مجھے بیماریاں لگا گیا. ایسے میں نے چپتے چپتے کہا, میں نے کہا کہیں حسد تو نہیں ہو گیا تھا آپ کو؟ کرن نہیں نہیں, میں نے اپنی ہر چیز پوری جنگ لڑی ہے, اپنے حقوق لیے ہیں اس سے, دکان تھی میری, اڈا تھا میرا, میں نے اس کے اتنے لاکھ روپے دیے اور وہ دکان خریدی, میرا حق تھا. کبھی نظر نہیں آئے گا کہ میں آہستہ آہستہ حسد کی آگ میں جلتا چلا جا رہا, جلاتا نہیں چلا جا رہا, بلکہ کیا میں لفظ کہہ رہا ہوں, اور یہیں سے جادو شروع ہوتا ہے. مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس نے اس پہ جادو بھی کروائے تھے, وہ ایسے کہ سامنے ایک چکی والا تھا بالکل ان پڑھ, اور بیچاری کی زندگی بھی کچھ الٹی سیدھے نظام سے سارے. کئی بار میں چھوٹا تھا تو میں گلی کے موڑ سے یوں نکلا تو ایک عجیب منظر دیکھا, مجھے اب تک وہ نظارے یاد ہیں. وہ چکی والا ایسے کام کرتا تھا, یہ بھی مر گیا. ڈاکٹر خورشید صاحب کے ہاں جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے, ڈسپینسر ڈاکٹر, یہ ایک دفعہ مر گئے اچانک, اور بیچارے شوگر, بلڈ پریشر, ٹینشن اور عجیب و غریب کیفیتیں تھیں, جو ایک جگہ کرائے پہ بیٹھے تھے. ہاں ایک جگہ پھر چھت کے اوپر سے دیکھا ٹینکی میں پانی نہیں آ رہا, ٹینکی کا ڈھکنا اوپر چڑھ کے کھولا, وہاں سے جو پھسلے نیچے آ گرے, بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں, حسد کی آگ میں جھلس گئے اور حسد کی آگ میں پھر جل گئے اور پھر حسد کی آگ میں مر گئے. اور پھر حسد اتنا ہو گیا تھا, میں آپ کو حسد بتاؤں, اتنا ہو گیا تھا کہ بعض وقت بندہ بیٹھتا تھا ان کے سامنے, اس سے پیار سے محبت سے باتیں کرتے, یوں وہ گیا اور یوں اس کو لعنتیں دیتے تھے اور ہر سڑک سے گزرنے والے کو برے لعنتیں الفاظ کہتے تھے. اور پھر اس چکی والے نے مجھے بتایا, وہ ایک دفعہ ایسے آیا باتوں باتوں میں کہ اس نے کہا کہ اس نے میرے مجھ سے بھی جادو کروایا تھا اس کو, کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, یہ مر جائے. وہ کون؟ وہ ڈسپینسر ڈاکٹر خورشید والا. نہ وہ ڈسپینسر رہا, نہ گورے سکندر, نہ رہی قبر دارا. نہ گورے سکندر, نہ رہی قبر دارا, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, نہ گل ہے, نہ گنچے, نہ بوٹے, نہ پتے, ہوئے باغ نظرے فضا کیسے کیسے, ہر ایک دل پہ ہے داغ, ناکامیوں کے نشان دے گیا بے نشان کیسے کیسے. کچھ نہ رہا, آج وہ دکان بند پڑی ہے اور میں بعض وقت اس کے سامنے سے گزرتا ہوں, میرے سامنے ایک ہسٹری چلتی ہے, ایک انتخاب چلتا ہے. جادو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور حسد کا علاج کل ہے, کل حسد کا علاج ہے, جادو کا علاج ہے, جنات کا علاج ہے, شیاطین کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, حوک کا علاج ہے, شیطانی سوچوں کا علاج ہے, شیطانی جذبوں کا علاج ہے, انتقامی سوچوں کا علاج ہے, انتقامی جذبوں کا علاج ہے. اور سنیں ایک داستان سناؤں. جب ڈاکٹر خورشید صاحب تھے, کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر خورشید صاحب نے کیا کیا, کچھ دوائیاں باہر کی لکھ کے دینا شروع کر دیں. اب خود نہیں بنا سکتے تھے, ادھر سے مکسچر ملایا, پہلے ادھر سے ملاتے تھے, ادھر سے ملاتے تھے, ایک بوتل بنا کے دیتے تھے. انہوں نے ساتھ ایک میڈیکل سٹور ایک بندے نے کھول دیا, ایک شیخ صاحب تھے. اس سے پہلے گلی کے دوسرے کونے پہ آخر میں ایک میڈیکل سٹور بہت پرانا تھا, ایک شخص کے نام سے. اس نے جب دیکھا کہ وہ نسخہ جو میرے پاس آتا تھا پہلے, پرچی, وہ ڈاکٹر صاحب والی پرچی جو میرے پاس آتی تھی, اب گاہک کو قریب دکان مل گئی ہے. یہ ایک دوسری کہانی سنا رہا ہوں, ان دونوں کا انجام بھی میرے سامنے ہے. اب اس نے حسد کرنا شروع کیا. پہلا حسد یہ کیا, میں اس مسجد میں نماز پڑھتا تھا, اس مسجد کے دروازے کے سامنے وہ فجر کی نماز کے علاوہ میں ساری نمازیں اکثر اس مسجد میں پڑھتا تھا. فجر کی نماز ہمارے گھر میں میرے پردادا سے کے والد صاحب نے بنائی ہوئی وہاں پڑھتا تھا, وہ جامع مسجد نہیں تھی. جب وہ پرچی وہاں نہ پہنچی اس نے پہلا یہ کام کیا کہ اس کے تالوں میں ایلفی ڈال دی. وہ جو صبح بیچارہ چابی لگائے چابی نہ کھلے تنگ کرنے کے لیے. پھر اس کا بھی ایسے کہا کہ اس کا لائسنس نہیں ہے, اس طرح کے قانونی نظام بھی بنائے. ایک دفعہ اور کیا, اس کی دکان پہ فاسفورس کے ذریعے پتہ نہیں کس ذریعے آگ لگا دی, آدھی دکان جل گئی. اس کے خلاف بولا تو وہ لڑنے مرنے پہ آ گیا, بہت سارے بدماش لاٹھیاں لے کے آ گیا, اور بلکہ یہ کہا کہ اس کے شیشے اور توڑ دیے, جو بچتا تھا وہ بھی پورا کر دیا. میں ایک دفعہ مسجد میں بیٹھا تھا, وہ شیخ صاحب میرے پاس آئے بڑے پریشان, اس کا نام لے کے کہنے لگے جینا حرام کر دیے ہیں, میرا جی چاہتا ہے میڈیکل سٹور میں ایسے یہی چھوڑ کے چلا جاؤں, لیکن میں نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کا مقابلہ تو نہیں کروں گا لیکن میرا نظام چلتا رہے گا. میں نے اس کو ایک بات کہی, میں نے کہا درگزر کر اس کے حق میں دعا کر, تجھے میں ایک عمل بتاتا ہوں یہ پڑھ سارا دن, انشاءاللہ اللہ تیری حفاظت فرمائے. اس کے تین بھائی اور تھے وہ آگ لگانے والے تھے, وہ خود تھا. یہ دو بھائی تھے, ایک وقت میں ایک بھائی بیٹھتا ایک وقت میں ایک بھائی بیٹھتا. اللہ کا نظام چلتا رہا, اس کا حسد بڑھتا رہا اس کی برداشت بڑھتی رہی, اس کا حسد بڑھتا رہا اس کی برداشت بڑھتی رہی, اور یہ درگزر کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اس کا ایک بھائی فوت ہو گیا, اس کی بیوی فوت پہلے فوت ہوئی پھر بھائی فوت ہوا. اس کے بیٹے تعلیم سے آؤٹ ہو گئے, پتا چلا کہ انہوں نے ڈیلی ڈگریاں لی ہیں, کچھ فلاں دو نمبر ہے, کچھ سمت سے کچھ چیزیں لے کے آئے تھے, وہ یوں چلے گئے. بیٹی کو طلاق ہو گئی, ایک بیٹی نفسیاتی کیس میں چلی گئی, یوں سلسلہ چلتا گیا. شاید ایسا ہو میں کہیں بیشی اللہ معاف کریں, اس طرح کا کوئی کیس ہے اس کے گھر میں. نظام چلتا رہا چلتا رہا, آخر کار حسد کی آگ میں بیماریوں میں مبتلا ہو گیا, تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا, پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا, گھر ٹوٹ گیا سارا کا سارا. مجھے اس کی میت کے نہلانے والے ایک بندے نے بتایا, میں سفر کر رہا تھا گاڑی میں اس کو بٹھایا, نہلانے والے اور ہیں, یہ ایک صاحب ہیں جو اعزازی نہلاتے ہیں یعنی للہ نہلاتے ہیں لوگوں کو, کوئی پیسے پیشہ ورانہ ان کا پیشہ اور ہے, لیکن وہ ایسے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے. مجھ سے کہنے لگے کہ ان کے ناک سے کانوں سے منہ سے خون رکتا نہیں تھا, آخر بہت ساری دیر میت ہم نے الٹی کر کے رکھ دی اور وہ خون چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. بڑی دیر ہو گئی, ہم نے کہا یہ نہیں رکے گا, روئی ٹھونسی یہ کیا, بہت کوششیں کی, اور اس کے علاوہ اس کے چہرے کی کیفیت اس کے جسم کی کیفیت حسد سے گھر جل گیا خود جل گیا. اور وہ جو شیخ صاحب تھے ان کے اس وقت تین میڈیکل سٹور ہیں, ایک دکان کا فرنٹ میرے خیال میں 45 فٹ کا ہے, 60 فٹ لمبی ہے غالباً یا 40 فٹ لمبی ہے, بہت بڑا بزنس ہے. ایک دفعہ آ رہے تھے, میں نے کہا شیخ صاحب کیا حال ہے, میں نے کہا بھی تو ایلفی نہیں گئی, چہکا لگایا, میں نے کہا بھی تو کسی نے تالوں میں ایلفی نہیں ڈالی. کہنے لگا آپ کا وظیفہ بڑا کام کا تھا اور صبر بڑے کام کا تھا. میں نے کہا اپنے والد کی طرح ہو رہے ہیں, بس صرف لاٹھی باقی ہے. بعض اوقات بعض بندے بڑھاپے میں عمر کے ڈھلتے ہی اپنے والد کی شکل میں ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کے والد صاحب کی لاٹھی ہوتی تھی, آپ کی لاٹھی نہیں ہے, اور وہ مالدار آدمی ہے. ہم خیال کریں, میں بھی آپ بھی اپنی زندگی کے دن رات سنوار رہے, اپنی زندگی کی گاڑی کھینچ رہے, یہ چیز اندر سے ایسے پیدا ہو جاتی ہے, ورنہ ہم معاشرے کے پر امن شہری نہیں ہوں گے. ہاں پر امن شہری نہیں ہوں گے, ہم وہ ہوں گے جو بد امنی پھیلا رہے ہیں, اور بد امنی پھیلانے کے لیے سڑکوں پہ آنا, ڈاکے مارنا, چوریاں کرنا اور حکومت کے جرائم کرنا, یا اسٹرائک کرنا, ہڑتالیں کرنا, یا حکومت کے خلاف یا ملک کے خلاف یا کسی مسلک کے خلاف تقریریں کرنا, یہ بدامنی نہیں یہ بھی بدامنی میں شامل ہے کہ معاشرے کا پرامن شہری نہ بننا ہو. ایسا شخص جو بے ضرر ہو بے شر ہو. ایک بندہ بیٹھا تھا اس نے میرے سامنے شہد کی مکھی کو مار دیا. دوسرے کہنے لگا کیوں مارا اس کو. اور ایک بندہ اگر یہ گندی مکھیاں مار دے. اس دن میں نے ایک جگہ دیکھا انہوں نے سپرے کیا اور جھاڑو سے مکھیاں کٹھی کی ہوئی تھیں. جھاڑو سے مکھیاں کٹھی کی ہوئی تھیں. کسی ایک بندے نے بھی اف نہیں کہا کہ اتنی جانیں ختم ہو گئی. ہاں کہنے لگے بہت اچھا ٹھیک ہے ابھی وہ کچھ باقی ہیں یہ اڑ گئی ہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ہم سپرے کریں گے. جھاڑو سے جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کو اگر جھاڑو سے کٹھا اس کی لاشیں اس کی میتیں اکٹھی کی جائیں جس کے اندر حسد ہوتا ہے. قرآن نے اس کو ذباب کہا ہے اور اس کو نحل کہا ہے. اور وہ شہد کی مکھی نحل اس لیے ہے وہ وحی کی اتباع کرتی ہے. قل اوحی الی و اوحی ربک الی النحل کہ ہم نے وحی کر دی ہے شہد کی مکھی کو اس کے اندر وحی ڈال دی ہے وہ وحی کی اتباع کرتی ہے اور وہ خوشبو چھوڑتی ہے. وہ انسانیت کو نفع دیتی ہے شہد کی مکھی یا نقصان دیتی ہے. انسانیت کو نفع دیتی ہے. ایک چمچ شہد جو آپ استعمال کر رہے 35,000 مکھیوں کی سٹرگل اور کالش میں ایک چمچ تیار ہوتا ہے. کتنی؟ ہاں 35,000 مکھیاں یہ محنت کرتی ہیں تب ایک چمچ شہد کا تیار ہوتا ہے. وہ وحی کی اتباع کرتی ہے. اور شہد کی مکھی گندگی قریب ہو پر میلوں دور جا کے پھولوں کو تلاش کرتی ہے کلیوں کو تلاش کرتی ہے گلے گلزار کو تلاش کرتی ہے. دوسرے لفظوں میں خوبیوں کو تلاش کرتی ہے. اور یہ گندی مکھی پھول قریب ہیں یہ دور جائے گی اور گندگیوں کو تلاش کرے گی. یہ وحی کا اپنے آپ کو غلام سمجھ لیے. کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی. اور اس نے وحی کی غلامی سے اعراض کیا دوری اختیار کی. اس کو مارنا پھیروں مار دیں کہا بہت اچھا کیا. اور اس کو اگر کوئی مار دے یا مری ہوئی ملے یا بعض اوقات بیچاری ٹوٹی پھوٹی پھر رہی ہوتی ہے پانی میں تو لوگ تنکے سے اٹھا کے پتے سے اٹھا کے کسی چیز سے اٹھا کے اس کو راستہ دیتے ہیں. کیوں؟ اس نے وحی کی غلامی کی. جو اللہ کی غلامی کرے گا وہ انسانیت دوست ہوگا. جو اللہ کی غلامی سے ہٹ جائے گا وہ انسان دشمن ہوگا چاہے وہ انسانی کیوں نہ ہو. مکھی تو دور کی بات کیا وہ انسانی کیوں نہ ہو. ہماری زندگی میں اتار و چڑھاؤ آئے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہم سے آگے نکل جائیں گے ہمارے پروردہ ہوں گے ہمارے ہاتھ کے بچے ہوں گے ہمارے بازوں کا نوکر ہوں گے. کئی واقعات ایسے ہیں نوکر آگے نکل گیا. ملک کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے کہ نوکر آگے نکل گیا. گورمے کا نوکر آگے نکل گیا. شیزان کا نوکر تھا. گورمے شیزان کا نوکر تھا آگے نکل گیا. یہ ہماری زندگی میں اتار و چڑھاؤ آئیں گے ہمارے سامنے ہوگا. نوکر تھا آگے نکل گیا. اس وقت جو چیز ہمیں سنبھالے گی وہ کیا سنبھالے گی؟ کیا پہلے لفظ میں نے کیا کہا تھا یاد رکھ مجھے دلائیں. حال پہ راضی ہونا کہ رب نے اس حال میں اس کو ترقی دی ہے کمال دیا ہے عزت دی ہے مجھ سے آئے میں نکل گیا. اللہ نے مجھے اس حال میں رکھا ہے مولا میں اس حال میں راضی ہوں. ہاں میں یہ دیکھوں گا میری کوتاہی کہاں تھی. ایک یہ ہے حسد بڑھ جائے. ایک یہ ہے مجھے اپنی کوتاہیوں پہ نظر آنا شروع ہو جائے. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ولی ہر اہل بیت اور صحابہ میں سے ہر ہستی ان کے مزاجوں میں یہ بات تھی. جب بھی ان کے سامنے یہ حال آتا کہتے مولا ہماری کوئی کمی ہے. نبی میں کمی نہیں ہوتی. آج ایک بات یاد رکھیے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہیں وہ معصوم ہیں. اور صحابہ اہل بیت محفوظ ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے گناہ نہیں ہوتے. لیکن وہ حضرات، آیت کریمہ دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. مولا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دے. وہ خطائیں نہیں تھیں، وہ ایک نظام تھا اللہ نے چلایا تھا. اگر میرے نبی علیہ السلام پہ جادو کا مختصر سا جو ہلکا سا اثر ہوا تھا، یہ نہ ہوتا، ماں زین کہاں سے آتی؟ ہاں، بلکہ شیخ باب العلوم حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، فرماتے تھے یہ معوذتین قرآن کی محافظ صورتیں ہیں، قرآن کی محافظ صورتیں ہیں، محافظ صورتیں. کل کے ساتھ دوستی لگائیں، آپ کسی کو حسد سے نہیں روک سکتے، خود رک جائیں. کیا کسی کو روک سکتے ہیں؟ چلو آپ کی تبلیغ سے دو چار رک جائیں گے، آٹھ دس رک جائیں گے، اللہ کہے سارا معاشرہ رک جائے، ہماری چاہت تو یہ ہو. لیکن جنات کو کیسے روکیں گے؟ ان کو بھی اللہ ہدایت دے دے. بہت سے ایسے ہیں جو ہدایت پہ ہیں، اور کثیر ایسے ہیں جو ہدایت پہ نہیں ہیں، لیکن حسد سے روک کیسے سکیں گے؟ اس کو سوچیں. تو اس کے لیے پھر اپنا بند باندھنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی حفاظت کا سامان کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے اپنی تدبیر، کوئی نظام، کوئی چیز چلانی پڑے گی. یہ بھی بات سدا ذہن میں رکھیے گا، ورنہ حاسد تجھے کھا جائے گا. جہاں حسد میں اپنے آپ کو کھا جائے گا، اپنی کشتی ڈبوئے گا، اپنے آپ کو کھائے گا، بیماریوں کی شکل میں، بے برکتیوں کی شکل میں. حاسد کو بیماریاں، بے برکتیاں کھا جاتی ہیں، جہاں وہ خود کھائے گا، لیکن تجھے تو کھا جائے گا. لہذا اپنا تحفظ کر. حضرت کعب بن احبار تھے، کعب بن احبار یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ ہو گئے مسلمان. کیونکہ سارے اسلام کے نظام میں، سنیں، مشرکین بہت زیادہ مسلمان ہوئے، عیسائی بہت زیادہ مسلمان ہوئے، یہودی بہت کم مسلمان ہوئے. تو یہ جب مسلمان ہو گئے، تو ان کے ہاں اب بھی یہودیوں میں بہت بڑا جادو ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، بہت بڑا جادو ہے. اور وہ ہے، اور وہ چل رہا ہے اب بھی. آج کے سائنسی دور میں بھی جادو سے مدد لی جا رہی ہے. سونے والوں سے کہوں گا سر اٹھا کے میری طرف ذرا دیکھیں. السلام علیکم. آپ سے نہیں، سونے والوں سے. اور جیسے پاجی سلام علیکم. آپ سے نہیں، سونے والوں سے میں نے سلام کیا تھا، کیونکہ ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا نا، موچی دروازہ، اپنا دلی دروازے میں تانگے بیٹھے ہوئے تھے. حسد کا نظام آج بھی چل رہا ہے جادو کے ذریعے. تو حضرت کعب بن احبار پہ جادو کیا، اور وہ فرماتے ہیں ایک کتاب میں میں نے پڑھا، اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا جو یہودی جادوگر، یہ صحابی اپنے لفظوں میں لفظ بتا رہے ہیں، اگر وہ نہ کہتے تو یہ لفظ میں نہ کہتا، میری زبان کو یہ لفظ نہیں جچتا صحابی کے لیے، چاہ کہ مجھے گدا بنا دیتے. اور دوسرا لفظ اس سے بھی بڑا عجیب ہے، اگر صحابی اپنے لفظوں سے یہ لفظ نہ کہتے تو میری زبان نعوذ باللہ یہ ادا نہ کر سکتی کہ مجھے کتا بنا دیتے. نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، آل بیت کا مقام بہت اونچا ہے. یہ لفظ ہیں ان کے اپنے لفظ ہیں، یہ بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جادو ایسا کیا، حسد ایسا کیا. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، ابھی کلمات اللہ التامۃ اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، ابھی اسماء اللہ الحسنی ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع. اللہ لفظ لہجوں کی غلطیاں معاف کریں. یہ دعا ہے، بڑی مختصر سی دعا، اور اس دعا کے اندر طاقت ہے. اس سے جادو اور جادوگر دونوں ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ دعا ہر بندہ نہ پڑھ سکے لیکن کل تو سب بندہ پڑھ سکے. ہاں بہت عجیب ہے کل میں تاثیر. اس لیے ایک صحابی آئے عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی سفر میں جاتا ہوں زیادہ راہ بھی ہوتا ہے سامان بھی ہوتا ہے کھانے پینے کا پیسے مال ہر چیز ہوتی ہے اس سب سے مشکل میں ہوتا ہوں سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے پر سب سے زیادہ تکلیف میں یعنی سفر میں مجھے سہولت میسر نہیں. تو آپ نے فرمایا چھ بسم اللہ پانچ سورتیں پڑھ لیا کر. چھ بسم اللہ. میں آج کے سفر میں یوں نکلا ایئرپورٹ کے لیے تو میرے ساتھ جتنے بھی تھے میں نے کہا بھائی چھ بسم اللہ پانچ سورتیں پڑھ لو. آپ سوچ نہیں سکتے میں سفر سے واپس آیا سفر پہ واپس آیا واپس آتے ہی اللہ نے قدم قدم پہ عافیت 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 کا معاملہ بتایا. سب سے پہلے تو میں نے یہ نیت کی تھی یا اللہ رفس خسوق اور جدال. رفس زبان کا گناہ خسوق اور گناہ آنکھوں کے فلاں کے گناہ اور جدال کوئی جھگڑا. ہم عرفات میں سوئے ہوئے تھے مارے کٹے عرفات میں پہنچے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے. ابھی اسی سفر کی عرض کر رہا ہوں. ہم نے کبھی کچھ تھوڑا سو جائیں ظہر کے بعد وقت شروع ہوتا ہے کوئی دعا کا مغرب تک کہ کچھ آرام تھوڑا سا ایسے لیٹے. عرفات میں مچھر ہر سال کا کوٹا لیتے ہیں. ایک دفعہ تو میں نے مچھروں کا کیا. بعض اوقات بعض گروپ والے رات کو حاجیوں کو لے جاتے ہیں. رات کو لے گئے اب وہاں سر بھی نہیں جھانک سکتے. دوسرے سال میں نے تجربہ کیا زیتون کے تیل کا ڈبا رکھا اس میں خوشبو نہیں ہوتی. میں نے اچھی طرح اپنے بدن پہ کھلے جسم پہ زیتون تھپ لیا اب مچھر آتا وہ خود پھل جاتا. یعنی مجھے اس کی حرکت سے محسوس ہوتا بےچارا نکلنے کی کوشش. مجھے کیا دستا مجھے کیا کاٹتا اس کو اپنی پڑ جاتی. ہم نے ایسے تھوڑے سے چادر بچھائی اور ایک بندہ آیا انہوں نے کہا اٹھو بھائی اٹھو 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 اٹھو. تو ساتھ ایک پٹھان سویا ہوا تھا موٹا بہت موٹا. اس کو بھی اس نے کہا انہوں نے کہا بھائی اٹھو. اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھا نا ایسے بچھا کپڑے ہوئے ایک بندہ کہنے لگا وہ میرے پر اونٹ کا دم پڑ گیا. احرام ہٹا. تو انہوں نے کہا اٹھو اٹھو. انہوں نے تو اٹھتے ہی بہت سختی بس. میں نے کہا مجھے اٹھو جلدی کرو. مجھے کہنے لگے کہ ہماری جگہ ہے. میں نے کہا تیری ہے یا میری اٹھ جلدی کر. آج قبولیت کا دن ہے کہیں جھگڑا نہ ہو جائے بڑا نازک معاملہ ہے. جلدی اٹھو اٹھو. میرے ساتھی کہنے لگے کہ وہ فلاں سویا ہونا کہ اٹھاؤ اس کو جلدی کرو. ہمارے ایک ساتھی تھا ایسے سر رکھتے سو جاتا تھا. اللہ نے اس پہ عافیت فرمائی تھی. اٹھ کے ادھر چلے گئے. دوسری طرح میں نے خیال کرو میں اللہ سے مانگ کے آیا ہوں روزانہ دو رکعت نفل حاجت کے مولا بس رفس خسوق اور جدال کے بغیر حج کروا دے. میری عبادتوں کا تو مجھے پتہ ہے جو ہیں میری تلاوتیں میری تسبیحاں میری زاریاں میری دعائیں وہ تو جانتا ہے کچھ نہیں ہے. یہ نہ ہو رفس ولا رفسا ولا خسوقا ولا جدال فی الحج. یہ گناہ نہ ہو. تو کیا بات کر رہا تھا. یقین جانیے واپسی تک اللہ نے عافیت کا معاملہ فرمایا. میں نے سب سے پہلے تو اس نیت سے پڑھی اور وقتاً فوقتاً پڑھتا رہا. سواری میں بیٹھنا ہوتا تھا کہیں جانا ہوتا تھا اب آپ کو یاد دہانی کر لیتا تھا پڑھتا رہا. یہ کل ہے اس میں کل یا ایھا الکافرون ہے چھ بسم اللہ. پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر کل یا ایھا الکافرون پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں اذا جاء نصر اللہ پڑھیں تبت یدا چھوڑ دیں پھر بسم اللہ پڑھیں قل ھو اللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں فلق پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں ناس پڑھیں اور پھر بسم اللہ آخر میں پڑھیں یہ چھ بسم اللہ اور پانچ سورتیں ہو گئی نہ ہوئی؟ ہو گئی. اسکول میں بڑی طاقت ہے، بہت تاثیر ہے. ہرڈلز، بیریئرز، زندگی کی ناکامیاں، زندگی کی رکاوٹیں اور زندگی کے طوفان جو کھڑے ہوتے ہیں سفر میں، حضر میں، آپ کے زندگی کے سفر میں، آپ کے کاروبار کے سفر میں، آپ کے تعلیم کے سفر میں، ہاں آپ کی ترقی کے سفر میں، زندگی کا کوئی سفر ہے، اس میں کل کی بڑی تاثیر ہے. یہ بعض اوقات میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، نماز میں چھ سورتوں کا عمل، قل یا ایھا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ فلق اور ناس، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ، یہ چھ سورتوں کا عمل جو بتاتا ہوں، عجیب تاثیر ہے اس کے اندر، بڑی طاقت ہے. جس بندے کو شک ہو کہ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، جس بندے کو شک ہو میں حسد کا شکار ہو گیا ہوں، جس بندے کو شک ہو میرے ساتھ حسد کیا جا رہا یا جادو میں مبتلا کیا جا رہا یا مجھ پہ جادو ہو سکتا ہے یا ہو گیا ہے اور میرے لیے بہت بڑی سازشیں تیار ہو سکتی ہیں یا ہو گئی ہیں، شک ہو یا یقین ہو، تو وہ چھ صورتوں کا اہتمام کرے. اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں، فرض نماز تو نام کے پیچھے پڑے گا، بقیہ نمازوں کی آج کر رہا ہوں، خاص طور پہ سنتوں میں، اگر خدا نخواستہ فرض کی جماعت چوک گئی ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے. اپنی ہر رکعت میں چھ صورتیں پڑھ لے، ورنہ تین صبح، تین پہلی رکعت میں اور تین دوسری رکعت میں. اچھا اگر چار رکعت والی نماز ہے، پہلی دو رکعت میں دو دو کر لیں، پہلی دو رکعت میں، یعنی قل یا ایھا الکافرون اذا جاء پہلی رکعت میں، تبت یدا اور قل هو اللہ دوسری رکعت میں، آخری دو رکعت میں، ایک میں فلق اور ایک میں ناس، اور صبح شام کم از کم یہ چھ بسم اللہ اور پانچ سورتوں کا عمل ضرور پڑھے صبح شام. یا اللہ میری زندگی کا یہ سفر رواں دواں ہے، مولا عافیت کے ساتھ گزروا دے. اللہ جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے پر مسائل مشکلات ہوتی ہیں، اللہ میں بھی تیرے حبیب کے، میرا سفر یہ ایک سفر ہے جس میں فتنے ہیں، جس میں مسائل ہیں، جس میں حاسدین ہیں، جس میں چپتی نظریں ہیں، جس میں اٹھتے کھوٹ کے بول ہیں، مولا یہ ساری باتیں ہیں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور تیرے حبیب کے وعدوں میں آنا چاہتا ہوں. مدینے والے کے وعدے سچے، بالکل سچے، بالکل سچے. ورنہ یہ حسد نسلوں کو کھا جاتا ہے. میرے پاس اس نے ایک کیس آیا اور اس پہ واضح طور پہ مجھے حسد کے آثار نظر آئے. میں نے اس بچے کا نمبر باقاعدہ لکھا، ان کے والدین کا نمبر لکھا، میرے پاس اس وقت جیل میں ہے. میں نے کہا میں آپ کی خیریت فون کر کے پوچھوں گا کیا حال ہے بچے کا. مجھے یقین جانیے، میں بعض اوقات، میں آپ کو کیا بتاؤں، میری گزشتہ رات تڑپ سے گزری ہے، میں آج رات ہوں، میرا سر میں اب بھی درد ہے. میں آپ کو اپنا غم کیا سناؤں، جان تو مجھے اپنا غم سنائے، سارا جہان تو مجھے آپ کا اپنا غم سنا، کسی نے میرا غم سنا ہی نہیں. اچھا بعض بندے کہتے ہیں حکیم صاحب آپ نے درس میں کہا تھا آپ کا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ اچھا اب میرا مسئلہ یہ ہے، آتے ہیں میرے پاس، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، طبیعت بالکل ذوقی نروئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں اب لہذا میرا مسئلہ یہ ہے، میرے ایک درد مند ہیں، کل کی ساری ڈاک میں نے ان کو کہا، میں نے ان سے کہیں پڑھیں، ایک میرے درد مند ہیں، کل کی جتنی بھی ڈاک ساری اکٹھی تھی وہ ساری میں نے اکٹھی رکھ دی، جو ڈاک وہ خط والی نہیں جو لوگ مجھے دستی پرچے لا کے دیتے ہیں. بچے کی صورتحال بتا رہا تھا، بچے کو آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو گئے ہیں، ساڑھے پانچ سال کا بچہ، خوبصورت بچہ بیچارہ، معصوم، اور وہ روئے اور اتنا روئے ڈوب جائے، اس کی آواز نہ نکلے، اس کی آنکھ نہ نکلے، اور اس کو روتا دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے. غم کی کہانیاں، غم کی داستانیں مجھے بڑا غم زدہ کر جاتی ہیں، یا پتھر کا بن جاؤں، یا بے حس ہو جاؤں، یا پر میرے اندر احساس ہے تو پھر وہ چیزیں میری نیند اڑا دیتی ہیں، میرا چین اڑا دیتی ہیں.
بچہ روئے, رو نہ سکے, ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہیں, کھا نہیں سکتا, سو نہیں سکتا, اور بیچارہ ایک کروٹ پہ سوتا ہے, اس کروٹ پہ سوتے سوتے زخم پڑ گئے ہیں, بیڈ سول پڑ گئے ہیں. سارے ڈاکٹروں کے پاس ادھر کے ٹیسٹ ادھر کے ٹیسٹ, میں نے سارے ٹیسٹ رکھوا دیے. یہ غالباً پچھلے ہفتے کی بات ہے, اور یہ پچھلے ہفتے سے میرے اندر یہ حسد کا درد, بعض اوقات میرے پورے درد ایسے ہوتے ہیں جو میری دنوں کی سوچیں ہوتی ہیں, بعض اوقات سالوں کی سوچیں ہوتی ہیں, اور بعض اوقات مہینوں کی سوچیں ہوتی ہیں, اور مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں سالوں کے, مہینوں کے, دنوں کے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو نہیں کہوں گا, پھر اس سے گھروں میں بعض اوقات خام خواہ کے لیے دوسروں کے لیے بدگمانیوں کا ایک نظام. میم کہ آپ کے گھر میں اس طرح ہے, دو تین علامات پوچھیں. کہہ رہے ہاں ہے, یعنی کہ بچہ حسد کا مارا ہوا ہے. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ سوا سال کا تھا, بہت خوبصورت تھا, اس نے چلنا سیکھا, یہ دوڑتا ادھر جاتا تھا دوڑتا ادھر جاتا تھا. ہمارے گھر میں بیٹوں کی کمی ہے, بیٹیاں زیادہ ہیں, ہمارے ہاں خود پہلا بیٹا ہوا اور یہ نظروں میں آ گیا, اور ہمارے ہاں پھر اس پہ حسد ہوا, اور کیا ہوا, اس کو تکیہ ملا چھوٹا سا, چھوٹا تکیہ ہوتا ہے نا بچوں کو چھوٹے چھوٹے سرانے, کیا چھوٹے چھوٹے گول چھوٹے تکیہ ملا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تکیہ اس کی ماں نے پاؤں کے نیچے آیا تو اس کو نیچے سے کوئی چیز چبھی, تو اس نے دیکھا تو اس کے اندر سوئیاں تھیں, کچھ تعویذ تھے, اس تکیے اس سوئی ایسے چبھی, وہ کسی چمڑے کے اندر یوں پیروئی ہوئی تھی, اس کے اندر تعویذ تھے, پر وہ قدرت کا نظام, وہ ایسے چبھی تھوڑی سی, اس نے دیکھا کہ کیا چبھی, اس نے پھر کٹولا, پھر نہ ملی, انہوں نے کہا چبھی تو میرے اندر اس کو ہے, اور ایسی چبھی کہ میرے اندر پاؤں میں جلن ہو رہی ہے, اور چبھی بھی کوئی سوئی کی طرح کی چیز ہے, اور چبھی اس تکیے کے اندر ہے. ایک شک سا ہو گیا, وہم سا ہوا, اس نے اس تکیے کو کھولا, کھولا تو روئی کے اندر تھا, پھر اس طرز کی اسے شک ہوا, یہ تکیہ تو مجھے فلاں نے اس کی پیدائش کے گفٹ میں دیا تھا. پھر اس نے اس کے ساتھ کا جو سیٹ تھا, بچھونا تھا, گول تکیے تھے, سر کے نیچے رکھنے والے تکیے وغیرہ وغیرہ, وہ تھا, وہ سارے دیکھے تو ہر چیز میں, ہر میں کوئی نہ کوئی چیز ملی. حسد, اس کا بیٹا ہوا میرا بیٹا کیوں نہیں, ہاں کہنے لگی, کہنے ایک بات بتا رہا ہوں بغیر کسی حوالے کے, اگر سمجھ نہ آئے تو جھوٹی سمجھ کے چھوڑ دینا. کہنے لگے کہ اس کا بیٹا ہوا اور میری بیٹیاں ہوئیں اور مجھے حسد ہوا, اور مجھے اس عامل نے کہا کہ ایسے جوان میت کو تلاش کر جو جوان مرا ہو, اس کی میت کو باہر نکال, یہ عمل دیتا ہوں, یہ پانی, یہ اس کی میت میں بیٹھ کے نہا, اس کا بھی مر جائے گا. ہاں میں نے ایک گورکم کو بہت سارے پیسے دیے اور اس کو بہت سارے پیسے دیتی تھی گورکم کو, جب کوئی جوان آئے, کوئی حادثے کی موت یا جوان آئے, 20-22 سال کا بیٹا ہو, عورت لڑکی نہ ہو, مجھے بتانا, کیا غم کی کہانیاں سناؤں آپ کو, میرے پاس تو وہ حالات ہیں کہ میں تو قبروں میں لے کے چلا جاؤں گا, میں قلم بھی نہیں لا سکتا, سچ آتا تو بھانبڑ مچ لے, میں قلم بھی نہیں لا سکتا. لوگ تو اس کو پتہ نہیں عجیب و غریب کسے کہتے ہیں بعض اوقات. وہ ضمن واقعہ یاد آیا, یہ واقعہ یاد رکھیے گا, شیخ العراق تھے حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانی رحمت اللہ علیہ, تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے بیت تھے, تو حضرت رائے پوری رائے پور جانے کے لیے سہارنپور کے اسٹیشن پہ اترنا پڑتا تھا, تو حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے, حالانکہ حضرت شیخ العزیز بڑے تھے, حضرت رائے پوری بڑے تھے, شیخ تھے, جو بھی آتا حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے تو حضرت پہلے اس سے پوچھتے, سہارنپور گئے تھے یعنی شیخ الحدیث کے پاس گئے تھے؟ وہ اگر کہتے ہم گئے تھے اور مسافہ کر کے آئے تھے اور حضرت نے آپ کو لیے سلام بھیجا یا دعائیں دی تو خوش ہوتے تھے حضرت کوئی رحمت اللہ علیہ؟ اور اگر کوئی جاتا کہتا کہ ہم سہارنپور تو اترے تھے کیونکہ رائے پور آنے کے لیے سہارنپور اترنا پڑتا تھا ٹرین سے اور حضرت شیخ الحدیث کے پاس نہیں گئے تھے تو حضرت ناپسند فرماتے. اب سنیں, حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اترے رائے پوری کے پاس جانے کے لیے اور حضرت شیخ الحدیث کے پاس گئے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے, یہ عمر میں بڑے تھے حضرت حبیب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے مسافہ کیا اور کہنے لگے کہ مولوی ذکریا ایک چیز بتا دے, یہ کوئی تصوف کیا بلا ہے؟ یہ لفظ ایسے رواج کیا, ان کو تصوف سے شرح صدر نہیں تھا کیونکہ وہ بہت بڑے سیاست دان تھے, بہت بڑے عالم تھے, اللہ والے تھے. آپ کہیں سیاست دان اور اللہ والا, میں آپ کہیں گے عجیب بات کہہ گیا ہوں میں بھی. ہاں ہاں یہ سچ ہے, یہ سچ ہے, یہ 47 سے پہلے کی قصے سنا رہا ہوں. میں نے کہا یہ کیا بلا ہے؟ اب جواب سنیے اور آپ حیران ہو جائیں, جواب سنیں. فرمانے لگے ہاں میں اس کا جواب سوچ کے رکھیے, میں اپنے مرشد سے مل کے آ رہا ہوں, جب رائے پور سے واپس آؤں گا آپ سے ملتا جاؤں گا, جواب سن لوں گا. انہوں نے کہا جواب ابھی لیتے جائیے. کیا؟ انہوں نے کہا اخلاص کا نام تصوف ہے, بس ختم. کیا؟ نیت میری ٹھیک ہو جائے خدمت میں, عبادت میں, تلاوت میں, تسبیح میں, چال میں, حال میں, کال میں, روزے میں, صدقات اور خیرات میں, تعلیم و تعلم میں, ذکر و عبادت میں میری نیت ٹھیک ہو جائے اور میری نظر ہر وقت اپنی نیت پہ ہو, میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں. جسے میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں, میرے مرشد رحمت اللہ علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جب اپنے اندر سے کیوں کیوں نکلے گی سارے عالم کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, جب دوسروں کے لیے کیوں نکلے گی جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے. کہ تو نے یہ کیوں کیا, وہ کیوں دیکھا, وہ کیوں کھایا, وہ کیوں بولا, وہ کیوں کیا, یہ اپنے لیے کیوں کیوں کیوں, تو جھگڑے ختم. فرمانے لگے حضرت ابھی سنتے جائیے اس کا جواب, اور وہ یہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ سارے تصوف کی بنیاد اور ساری معرفت اور سلوک اور پیری فقیری کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص, اپنی نیت کو ان پہ نظر رکھنا, میں خدمت کر رہا کہیں ایسا تو نہیں چلتے چلتے میری نیت خراب ہو گئی اور میری نیت ختم ہو گئی, اب پھر اپنے وجود کو اور اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنے کو اونچا کرنے کے لیے یا میں آپ مناظروں پہ آ گیا ہوں. کہ بس انہیں کہ جی مجھے ایک دوست کہنے لگے, انہیں کہ وہ اس معاملے میں تو بالکل وہ جھوٹا ہو گیا ہے اور ہمارا وہ ساتھی سچا ہو گیا. میں کہا زندہ باد, مناظرہ جیت گیا. میں نے اس دوست کو نہیں کہا لیکن اپنے آپ کو میں نے کہا زندہ باد, مناظرہ جیت گیا. بس مناظرہ جیت گیا, ترقی ہار گئی. اخلاص, اخلاص. حضرت جواب سنتے جائیے, نیت پہ نظر رکھے ہر پل ہر سانس کہ طالق تو جو ممبر میں بیٹھے لوگوں کو متاثر کر رہا, مجمع دیکھ رہا, ملک کے ملک دیکھ رہے, کس لیے, کس لیے, بس کس لیے, کیوں, تیری نیت کیا ہے؟ مرنے سے پہلے حکیم طارق اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, وہ موت کے وقت پتہ چلے گا حکیم طارق مخلص مخلص تھا یا ریاکار یا دکھاوے والا تھا. کیسے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں میں مرنے سے پہلے؟ تو میں دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں مخلص ہوں. اور یہ شہرت ایسی عجیب و غریب چیز ہے, یہ تو بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور شہرت کے نام پہ جس کی طرف ہاتھ اور انگلیاں اٹھنے لگے, وہ جا رہے, وہ جا رہے, وہ تو ویسے ہی زندہ ذبح ہو گیا, مر گیا. وہ تو خدا اس کو بچا دے, اللہ اس کو بچا دے تو بچا دے, ورنہ وہ نہیں بچ سکتا. الا ما رحم ربی, ورنہ مارا اس کو کھا جائے گا نفس ہمارا. اور کرسی اور ممبر پہ بیٹھنے والے مجھ جیسے لوگ, یہ تو بڑے کم پارو کرتے ہیں, رب اتار دیتے اتار دے. اور اگر سارے کا سارا وجود ہے, ایک چیز ہے, وہ کیا ہے؟ اخلاص. ہر پل اپنی نظر نیت کے نظر رکھ, عبادت کے نام پہ, سخاوت کے نام پہ, اور اللہ کی راہ میں نکلنے اور محنت کرنے اور جان دینے کے نام پہ اور مال دینے کے نام پہ اور خدمت کے نام پہ. ہر سانس اپنی نظر رکھ اپنے آپ پہ, تب تو بچ سکے گا. یوں نظر ہٹی, آئے بھائی, آج میں نے ایک افسر کو دیکھا جھاڑو دے رہا تسبیح خانے کا, اور یہاں کبوتر بیٹھتے ہیں, ہمارے پالتو نہیں بس ایسے جنگلی, اور وہ پیچھے کر دیتے ہیں, اس کو کھرچ رہا. میں نے کہا واہ واہ, کھٹ گیا, کمائی کر گیا. ہائے ہائے, کمائی کر گیا. اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا سامنے بینچ پہ, میں نے ہلکا سا کہہ دیا, میں نے کہا تھوڑی سی خدمت کر لیا کریں. اس بینچ پہ بیٹھے پہ آہ نکلی, اور اس بیٹھے تلاش کرنے پہ وہ نکلی. آہ اس پہ اس لیے نکلی, وہ جو بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ قیمتی ہیرا تھا, پر اس پہ پالش کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ وہ بھی خدمت میں کوئی حصہ ملا لیتا, اور پھر وہ بھی لگ گیا تو اس کے لیے بھی دعائیں نکلی. اخلاص. تو کیا بات کر رہا تھا آپ بتائیں؟ میت کو نکال, میت کو نکال, اور اس پہ بیٹھ کے پانی دوں گا, اور اس پہ نہا. اور میں نے گولکن کو پیسے دیے کہ جس وقت بھی وہ میت آئے, دن ہو یا رات ہو, مجھے اطلاع دینی ہے, مجھے اطلاع دینی ہے. اور ایک دفعہ گورکن نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ ایک میت ایسی آئی ہے اور اسے میں نے ابھی دفن کیا ہے. رات کا انتظار کیا, گورکن نے میری مدد کی, میں نے اسے اور بڑے نوٹ دیے, اور میری مدد کر کے اس نے میت کو باہر گھسیٹا اور نکالا, اور میت کو ننگا کیا, اور میں اس کے میت کے اوپر بیٹھ کے نہائی کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اس کا کیوں ہو. جب مسلمان مسلمان ہوگا, جب مسلمان مسلمان ہوگا, پھر جب اس کو نعمت ملے گی کسی اور کو اور اس کو نہیں ملے گی, تو کہے گا مولا یہ تیرا حال ہے, جس کو تو جس حال پہ رکھ لے تیری مہربانی ہے, تو نے مجھے اس حال پہ رکھا, میں مشکور ہوں, میں مشکور ہوں. تیرا شکر ہے, تیرا احسان ہے, اور مولا تیرا کرم ہے. اور اس کے بیٹے کو ایک دم نمونیا ہو گیا, اس کے بچے کو, ساڑھے چھ ماہ کا بچہ, کتنے, ساڑھے چھ ماہ کا بچہ, بیٹا ہوا, خوشیاں ہوئیں, اس کو نمونیا ہو گیا. اور میں اس کو لے کے, اور اگلی بات یہ ہے میری عمر بڑی تھی, میں تھی جیٹھانی, وہ تھی دیورانی, وہ بعد میں آئی, میں پہلے تھی. انہوں نے کہا یہ بڑی ہے, بچہ یہی پالے گی. اب میں اس کو پال رہی ہوں, دودھ بھی پلا رہی ہوں, دوائی بھی کھلا رہی ہوں, اور ہر لمحہ اس کی بدلتی حالت پہ خوش ہو رہی ہوں. ابھی گیا, ابھی گیا, اس کی جھولی ابھی خالی ہوئی, اور موت کے آنسو, موت کی آہیں میں نے ابھی سنے. کہنے لگے میں خواب میں سوئی, میں خواب میں سوئی, رات کو سوئی تو خواب میں میں نے اپنے دادا کو دیکھا, اور میرے دادا نے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی, آنے والی اللہ کے نبی کی امت کو تو روکنا چاہتی ہے. بس یہ لفظ تھے, اللہ لفظوں کو ہمیشہ معاف کریے, لفظ تھے. میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی. میں نے انہیں کہا میں اس کے لیے لگتا ہے کہ اس پہ تعویذ ہوئے ہیں. اس عامل کے پاس گئی جس کو نوٹ دیے تھے اور نوٹ دیے اور سونے کی قیمتی چیز رکھ دی, بچہ بچا دے مجھے, اس کا کوئی توڑ دے دے, بچہ بچا دے. اور اللہ کے سامنے زاریاں کر کر کے روئی, مولا میں ظالم ہوں تو معاف کر دیں. تو دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالموں کو تو نے معاف کر دیا. اگر یہ مر گیا میرا بچہ, یہ بچہ, مولا میں ساری عمر جہنم میں, دنیا میں بھی جلوں گی آخرت میں بھی جلوں گی. دنیا میں ندامت کا جہنم ہوگا اور پچھتاوے کا جہنم ہوگا اور اپنے گناہوں کے نہ کردہ گناہ اور کردہ گناہوں کا جہنم ہوگا. وہ کہنے لگا میرے ہاتھ سے تیر نکل گیا ہے, میرا ایک استاد ہے اس سے جو ہے میں رابطہ کرتا ہوں. کہنے لگے میں نے دن رات چکر لگائے اور جو مجھے درود کلمہ اعمال آتے تھے میں نے پڑھ پڑھ کے بچے میں بخشے, بچے میں دم کیے اور صدقے دیے, بچے کے لیے بہت صدقے دیے. کہا جتنے زیادہ میں نے پیسے دل میں آیا میں نے گورکن کو دیے تھے اور اس عامل کو دیے تھے. کہا گورکن نے عامل سے زیادہ لیے تھے. میں کالج جا رہا تھا, اس بندے کے لفظ مجھے ابھی تک یاد ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. مجھے کہنے لگا, وہ بندہ کسی محکمے میں تھا, مجھے کہنے لگا انسانی ڈھانچہ چاہیے. میں نے کہا کرے آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے, اس میں آپ کو اناٹمی فیزیالوجی میں کام آتا ہے. تو میں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا. میں نے کہا مہنگا ہے. مجھے یاد ہے شاید میں نے آداب کہوں بیچی 850 روپے تو ہماری طے ہو گئی. مجھے خود کہنے لگا 2.5 سال کے بعد انسان کا جسم کا گوشت ختم ہو جاتا ہے, اس کی صرف ہڈیاں باقی رہتی ہیں, پھر 2.5 سال سے آگے پتلی ہڈیاں گلنا شروع ہوتی ہیں, پھر آخر میں جا کے ران کی ہڈی اور کھوپڑی آخر میں جا کے یہ انسان کی خستہ ہوتی ہے, یہ بڑی سخت ہڈیاں ہوتی ہیں. اس لیے انسان کے بڑے ہاتھ سے ہوتے ہیں پنلی کی ہڈیاں, بازو کی پنلی کی ہڈیاں یہ, لیکن ران کی ہڈیاں اکثر بچ جاتی ہیں, سخت ہڈیاں. 850 روپے میں اس کا بڑا انوکھا انجام تھا. میں نے کہا نہیں, میرے مجھے تو ضرورت نہیں ہے, ہمارے تو کالج میں ہمیں اوریجنل انسانی ہڈیاں پتہ نہیں کہاں سے آتی, ہمیں اس پہ پڑھاتے ہیں, کھوپڑیاں بھی ہوتی ہیں, یہ سارا ہوتا ہے, میں یہ نہیں چاہیے. سب سے زیادہ غور کرنے لی پیسے, کہنا اس سے زیادہ میں نے صدقہ کیا. جو مجھے غریب آیا مٹھیاں بھر بھر کے دیں اور اللہ اس بچے کو بچا دے. اور کہنے لگا صرف وہ خاتون کہنے لگی صرف چند دنوں میں نے بچے میں تبدیلی دیکھی, صحت یابی تھی, مجھے احساس ہوا میری ندامت اللہ نے قبول کر لی, میری توبہ اللہ نے قبول کر لی. ادھر اس عامل کے چکر لگائے, پر عامل نے پیسے لیے کیا کچھ نہیں, پر کیا ندامت اور صدقے نے, توبہ اور صدقے نے. ہاں صدقہ ہے. ہاں اور یہ 100 سے شروع ہوتا ہے صد, جیسے اسلام میں شادی قرآن شروع ہی 2 سے کرتا ہے, یک زوجیت کا وہ نظام ہے ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں قرآن شادیاں شروع ہی 2 سے کرتا ہے. مجھے ایک بار ایک بندہ کہنے لگا حکیم صاحب خیال کریں, میں نے آ کے کہا اپنے گھر, میں نے کہا اس دفعہ میرے کمرے میں کوئی 2 والا تھا کوئی 3 والا تھا, میں نے اپنے گھر کہا اپنی بیوی کو, میں نے کہا میرے کمرے میں کوئی 2 والا تھا کوئی 3 والا تھا. صد کسے کہتے ہیں, اور یہ 100 کس دور کا لفظ ہے؟ ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا, میں اس لفظ سے آپ کو صدقے کی مقدار بتا دیتا ہوں. ابھی جس دور میں سونا سونا سوا روپئے دو روپئے ڈھائی روپئے تولا تھا. یہ اس دور کا لفظ ہے بلکہ اس سے پرانا. اردو کتنی پرانی ہے؟ اردو کا لفظ ہے نا, اصل تو عربی کا لفظ ہے. کیوں جی؟ عربی کا لفظ ہے, اردو میں شامل ہے, اصل تو عربی کا لفظ ہے. عربی کتنی پرانی ہے؟ چلو پھر اردو کتنی پرانی ہے؟ معلوم ہوا سو, سو شرفیاں, سو درہم, سو دینار, یا ہمارے سو روپے. اور سو روپے کی اس وقت کیا حیثیت تھی اللہ والے؟ اگر ہمیں چھوٹی موٹی گولی سے فائدہ نہ ہو تو اس کی پوٹینسی بڑھاتے ہیں. اچھا پھر 50 mg, پھر 100 mg, پھر 250 mg, پھر 500 mg, پھر اتنی گولیاں 2-3 کے 1000 mg کٹھی کھاؤ, اور صدقہ اس کی پوٹینسی بڑھائیں. پتہ نہیں مائی نے اس کو اللہ نے کیا سجایا, میں نے اسے نہیں بتایا, میں نے اسے نہیں بتایا, نہ اس نے میرا صدقے پہ کوئی درس سنا ہوا تھا. یہ میں کسی کی داستان بتا رہا ہوں. اس نے کہا جتنا میں نے گورکھن کو دیا تھا اس سے زیادہ میں نے اللہ کی راہ میں, غریب خیال آیا, فلاں مستحق غریب ہے, اس کو دیا. پھر میں نے اپنے زیور بیچ دیے, اس کو صدقہ کیا, بچہ بچ جائے. اور 2-3 ہفتوں کی کاوشوں میں بچہ پھر گلاب کا پھول بن گیا. آج کہنے لگے بڑا بچہ ہے, اور میں اس کو لے کے چومتی ہوں, اور میرے دل نے ایک بچے کے ایک ہاتھ سے نے حسد نکال کے رکھ دیا. اور میں نے کہا نا, تیرا گھر چلے, تیرا گھر جلے, تیرا بس چلے نہ بجھا سکے, تیرا گھر جلے, تیرا بس چلے نہ بجھا سکے, میرے بھی دل میں ہو یہ دعا کہ گھر کسی کا نہ جلا کرے. ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے, نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے, تیرے سامنے تیرا گھر جلے, تیرا بس چلے نہ بجھا سکے, تیرے بھی دل میں ہو یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے. ایک بچے کے واقعے نے, ایک بچے کے واقعے نے میرے اندر کے حسد کو خود جلا کے رکھ دیا. میں نے طے کیا آج کے بعد حسد نہیں کرنا, نہیں کرنا. آپ بھی طے کریں انشاءاللہ کہیں. ہاں, وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا, وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا, وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. فیصلہ کریں. نسلوں کو کھا جائے گا, نسلوں کا رزق کھا جاتا ہے, صحت کھا جاتا ہے, اندر کی کیفیتوں کو, جذبوں کو کھا جاتا ہے, کھا جاتا ہے. ہمارے لاہور میں ایک گھر ہے, دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں. ایک بھائی کو میں کہتا رہتا ہوں وہ حسد سے بچتا رہتا ہے, اور ایک بھائی میرے کہنے کے باوجود بھی حسد میں مبتلا ہے. اب دونوں کی فائنانشلی حالت دیکھیں, معاشی حالت دیکھیں. ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, حتیٰ کہ گیس تو گیس لکڑیاں جلانے کے لیے نہیں, اور گھر میں میری ضروریات پوری نہیں ہوتی, اور روٹی اور خرچہ, اولاد کی تعلیم, ان کی کاپیاں, ان کی پینسل پوری نہیں ہوتی, فیس دور کی بات ہے. اور ایک وہ ہے جس کو رب نے رنگا ہوا ہے, وہ اور اس کی بیوی دونوں حسد میں دن رات کمر بستہ ہیں. میں نے کئی بار سمجھایا پر ان کو سمجھ نہیں آئی. مجھے حضرت بھی کہتے ہیں پر میری بات نہیں مانتے. خوش قسمت ہوتا ہے جو مرشد کی بات کو سمجھے یا پھر بغیر سمجھے مانے. اگر عقل ہے تو عقل سے سمجھ آئے, اگر عقل نہیں ہے تو پر عشق سے سمجھ لے. لطف سجن دم بدم, کارے سجن گاہ گاہ, کیمی سجن واہ واہ, اومی سجان واہ واہ, سمجھ آئے نہ انہیں کہا ٹھیک ہے بھائی. یا پھر عقل سے مانے, اگر عقل ہے تو اس سے کوئی دلیل تلاش کرے, کوئی لاجک, کوئی دلیل. اگر عقل نہیں ہے تو پھر عشق سے مانے, انہیں کہا سمجھ آئے نہ, عقل بھی نہیں ہے, عشق بھی نہیں ہے. اور وہ آگ میں جل رہا ہے, اس کا وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جل رہے ہیں ہر وقت. حسد کی سوچیں ان کے اندر ہیں, اور آج بھی وہ حسد کی سوچوں کو ختم کر دیں، رب رزق کے ایسے پودے اور ثمرآور درخت کھڑے کر دے. اس کا نظام ہے. ارے اللہ والو، جن کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے ان کے بوٹے سرسبز ہوتے ہیں. میرے آقا مدینے والے کے ساتھ حسد کیا گیا، حسد کرنے والے نظر نہ آئے. ساری کائنات میں محمد کا جھنڈا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری کائنات میرے مدینے والے کا جھنڈا ہے، میرے مدینے والے کا علم ہے، میرے مدینے والے کی آل پہ، میرے مدینے والے پہ درود و سلام ہے، اور ساری کائنات پہ شعرا لکھ لکھ کے میرے مدینے والے کی شان اور منقبت ان کے کاغذ ختم ہو گئے ہیں، لیکن کملی والے کی شان کبھی قیامت تک ختم نہیں ہوگی. وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولائے کل، کہ جس نے غبار رحم بخشا فروغ وادی سینہ. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان قربان مصطفیٰ. ہاں حسد کرنے والا حسینی قافلہ آج بھی سدا زندہ ہے اور زندہ رہے گا. ان کے ساتھ حسد کیا گیا، حسینی قافلہ حسد کیا گیا، اور وہ قافلہ جس نے حسد کیا ان کی نسلیں تو نسلیں، ان کے نام بھی مٹ گئے. ان کے تو سارے بچ گئے تھے، یزید کے سارے بچ گئے تھے، حسین کے تو کوئی بھی نہ بچا. چند خواتین تھیں اور ایک مرد بڑا تھا حضرت علی، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، علی بن حسین. ان کے تو چند بچے تھے، ان چند کو رب نے پھل پھول لگایا، ان چند کی نسلوں کو رب نے برکتیں، رحمتیں، عافیتیں دی، اور ان چند کو رب نے کائنات کا نظام دے دیا. حسد کرنے والا سدا مر جاتا ہے، اور حسد سے بچنا ہے. یاد رکھنا کل سے دوستی لگائیں. میں حسد بھی بتا رہا، حسد کا علاج بھی بتا رہا. کل سے دوستی لگائیں، نہ بھاگے ادھر ادھر، فلاں بابا بیٹھا ہے، میری منت ہے آپ سے، میرے پاس بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس بھی آنے کی. ارے میں خود محتاج ہوں، میں نے پچھلے دس میں بتایا، مجھے چھینک آئی، میرے موڑے ہل گئے، چپ پڑ گئی کمر میں، ابھی بھی ہلکا سا اثر ہے، ہلکا سا اثر. آنا آنا ہے دو پائیاں. کہتے ہیں اوپر رب ہیں نیچے آپ ہیں. بعض لوگ آ کے یہ کہتے ہیں مجھے آگ لگتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور میری حالت تو یہ ہے. غم، لوگوں کے دکھ، پریشانیاں آئیں، مجھے نیند نہیں آتی. میں گزشتہ رات، سچ کہہ رہا ہوں، میں تڑپتا رہا ہوں، ساری رات پریشان رہا ہوں. ایک کیس ایسا میرے پاس آیا، اس کے غم میں تڑپ گیا میں. حالت تو یہ ہے کہ میں متاثر ہونے والا شخص ہوں، اور کہتے ہیں اوپر رب ہے نیچے تو ہے. کیسے عجیب بات. ہاں اوپر رب ہے نیچے رب ہے، رب ہی رب ہے، رب ہی رب ہی رب ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونا کے، تیری جان جانے جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا پھر رب سے محبت کر، یا پھر اس کے حبیب سے محبت کر. بلغ الا بے کمال ہی، کشفت دجا بے جمال ہی، حسنت جمیل. یہ کہا، آگے مصرا نہیں آتا تھا، آگے میں کیا کہوں. یہ جو شاعر ہیں، کنہوں نے کہا؟ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینے والے کی شان میں یہ بات کہے، اور آپ کی شان میں یہ اشعار کہے. آگے یہ پورے نہیں ہو رہے تھے، بس اس غم میں سرگرداں رہے، تو آخر رات کو خواب میں آ کے فرمایا، کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. سبحان، اللہ ہمارے دلوں کو آل و اصحاب کی محبت سے مزین کر دے. یاد رکھنا آل کی محبت عقیدت کا حصہ نہیں, میں اکثر اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں, بلکہ عقیدے کا حصہ ہے. عقیدت آج اس سے کل اس سے, پر عقیدہ تو قبر تک ساتھ جاتا ہے, قبر تک ساتھ جاتا ہے. میرے عقیدے میں جہاں مناقب اہل بیت لکھے ہیں, ماں میں اپنے نام کے ساتھ کمی احمد پوری لکھتا ہوں, میں آل کا کمی ہوں, تیرے در کا کمی ہوں, میں گداہ آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے. میں گداہ آل رسول ہوں, یہی آخرت کا سامان ہے, یہی آخرت کا سامان ہے. کل سے دوستی لگائیں اپنی نمازوں میں, وہ عمل سن لیں جو نماز کے اندر پڑھا جائے گا, وہ عمل جو نماز کے اندر پڑھا جائے گا اس کی تاثیر اور ہوگی اور انوکھی ہوگی اور نشانے پہ ہوگی اور حیرت انگیز ہوگی جو نماز کے اندر پڑھا جائے گا. سدا یاد رکھیے گا, جو عمل نماز کے اندر پڑھا جائے گا اس کی تاثیر بہت انوکھی ہوگی اور بہت پر تاثیر ہوگی, اور جو نماز کے باہر پڑھا جائے گا اس کی تاثیر ہوگی اور واقعی ہوگی, لیکن جو نماز کے اندر پڑھا جائے گا اس کی تاثیر اور زیادہ. اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ آخری چھ صورتیں یاد نہیں, ہمت کر کے یاد کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, مختصر سی صورتیں ہیں پر موتی ہیں, لاجواب موتی ہیں, لاجواب. سالہ سال سے ترتیب ہے ان کو صورتوں کو پڑھنے کی, پڑھیں, حفاظت کا انوکھا نظام ہے. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگے, ہمارے ایک محسن ہیں, وہ کہنے لگے جب بھی میں حج عمرے پہ جاتا ہوں میرے ساتھ قافلہ ہوتا ہے, میں یہ پڑھ کے ایسے یوں نشان کر دیتا ہوں سب کے وزن کلیئر نکل جاتے ہیں, سب کے سب کیسے نکل جاتے. میرے پاس ایک بیگ تھا, علامہ لبیک پہلے کہتے ہیں, جب پہلے جاتے ہیں پھر ہوتا ہے لبیک, پھر آ جاتے ہیں البیک, پھر آخر میں ہوتا ہے بیگ. وہ البیک یہاں وہاں کا ایک روسٹ ہوتا ہے, روسٹ بروسٹ ہوتا ہے, پہلے لبیک پھر البیک آخر میں پھر بیگ, کہ بیگ کس طرح کلیئر ہو جائے. فوجوں کی حفاظت ہوتی ہے نامال سے, فوجوں کی حفاظت ہوتی ہے. اچانک ایک بات یاد آئی مجھے, میں نے ایک جگہ پڑھی اچانک, شاید میں پہلی دفعہ یہ بات بیان کروں, ٹیپو سلطان کی فوج میں نہیں, حیدر علی اس کے والد رحمت اللہ علیہ اس کی فوج میں ان کا ایک سپہ سالار تھا, جرنیل تھا, بڑا اللہ والا تھا, خدا رسیدہ تھا محمود غزنوی کے. ہائے ہائے, 1974 میں زلزلہ آیا, سنو 74 میں, ہزار سال بعد پورے ہزار, 437 ہجری یا 35 یا 37 ہجری میں محمود غزنوی کا وصال ہے, تو ہزار سال ہو گئے. ہزار سال بعد زلزلہ آیا, محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی, اور دیکھا تو محمود غزنوی ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے. بولیا اسی مرنا نہیں گور پہ آ کوئی ہور, وہ بھی بادشاہ تھے. ہزار سال بعد, واہ واہ. میں کبھی کبھی ایاز کی قبر سے گزرتا ہوں, یہاں آپ کے رنگ مال شالمی چوک میں ایاز کی قبر ہے. میں نے کہا تو بادشاہ غلام تھا, پھر وزیر بن گیا, اور پھر ایسے نیک بادشاہ کی صحبت اختیار کی, تو واقعی تو بھی نیک ہوگا, نیکا نے لڑ لگ کے میں شاید بخشا جاواں. ہزار سال پرانی بھی اس کی قبر ہے, تقریباً ہزار سال پرانی, اسی دور کا بندہ تھا. ہاں تو بات کیا کر رہا تھا, حیدر علی کی بات, اس کا ایک جرنیل تھا, سپہ سالار تھا, خدا رسید آدمی تھا, اللہ سے ماننے والا تھا, اعمال کرنے والا تھا, لکھا ہے کہ وہ جب بھی لشکر میں نکلتا تھا سب کو توبہ کرواتا تھا. توبہ نہ کرنے سے اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا, ہر وقت توبہ کیا کرے. مولا سوچوں پہ توبہ, نظروں پہ توبہ, جذبوں پہ توبہ, لہجوں پہ توبہ, اپنے کردار پہ توبہ, اپنی صبح پہ توبہ, اپنی شام پہ توبہ, اپنے دن پہ توبہ, اپنے رات پہ توبہ, اپنے ہر لقمے پہ توبہ, اپنی ہر سانس پہ توبہ, اپنے اٹھنے پہ توبہ, اٹھ کے سونے پہ توبہ, سو کے اٹھنے پہ توبہ. اللہ میری پچھلی نسلوں کے کی طرف سے میری توبہ, اللہ پوری امت کی طرف سے میری توبہ. توبہ ہی توبہ ہے میری. ایک تو توبہ کراتا, دوسرا وہ کہتا کہ ہر وقت اپنی افواج کو درود پاک پڑھو. درود پاک کائنات کا راز بھی ہے, عبادت بھی ہے, خوشبو بھی ہے, حفاظت بھی ہے. اور خود یہ صورتیں یہ کل مسلسل پڑھ کے اپنی فوجوں کا حصار کرتا. وہ صدا فاتح رہا. اور تواریخ میں یہ بات ہے, جب وہ مرا حیدر علی پھوٹ پھوٹ کے رویا کہ لگتا یہ ہے کہ آج میری فتح شکست میں بدل گئی. فتح شکست میں بدل گئی. ٹیپو کا باپ, ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا باپ حیدر علی رحمت اللہ علیہ جب پھوٹ پھوٹ کے رویا اس کی میت پہ. اور ایسے تھا یہ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں, جیسے ایک 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 بیوہ اپنے اکلوتے کی میت پہ روئے. ادھر بیوہ ہو گئی, ادھر بیٹا تھا اکلوتا, ادھر ران تھی, ادھر بیٹا اکلوتا تھا, اور وہ جوانی میں مر گیا تو اس کے غم کی حالت کیا ہوگی. بس حیدر علی ایسے رویا تھا, اور رویا اس پہ تھا کہ وہ سپہ سالار تھا جو ہمیشہ فاتح تھا, اور اس کی فتح کے پیچھے توبہ تھی, اور فوجوں کے پاس درود تھا, اور اس کے پاس کل اور یہ اعمال تھے جو اس پہ حصار کرتا تھا. یہ جس کا شعبہ ہوتا ہے نا اللہ والو, وہ مطالعے کے دوران اپنے شعبے پہ لکیر لگاتا ہے. جو مناظر ہوتے ہیں وہ مطالعے کے دوران اپنے شعبے پہ لکیر لگاتے ہیں, باقی باتیں گزرتے چلے جاتے ہیں. کتابیں بہت سے لوگ ہی پڑھتے ہیں, وہی میں بھی پڑھتا ہوں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا, جی آپ فلاں وظیفہ. میں نے کہا تیری معلومات بھی کمی ہے. میں نے کہا یہ میں نے فضائل حج صفحہ نمبر 50 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے, جا کے پڑھ لے. محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ. میں نے جا کے پڑھ لے, تیری معلومات میں کمی ہے. تیرا اپنا شعبے کا مطالعہ ہے, میری اپنے شعبے کا مطالعہ. میں کو لکھانے رہ جا رہا ہوں, ہر بندے کا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے. تو مطالعہ کرے گا تو اس میں سے اور چیز نکالے گا. میں مطالعہ کروں گا اور چیز نکالوں گا, کہ میرا شعبہ یہی ہے وظائف کا, وظائف کے فوائد کا, عملیات کا, عملیات کے فوائد کا, اور مخلوق خدا کی دکھی انسانیت جس مسلک جس مذہب سے ہے ان کو ریلیف دینے کا, ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا, یہ میرا شعبہ ہے. اور میری کوشش ہے جو میرے پاس ہے اسے قبر سے بچاؤں, اسے خبر بنا دو. خبر ایک ہے قبر اور ایک ہے خبر. وہ چیز جو قبر میں چلی جائے نہ, وہ خبر میں چلی جائے, نیٹ پہ چلی جائے, آپ کے کانوں میں چلی جائے, وہ کسی تحریر میں چلی جائے, وہ کسی قلم میں چلی جائے, مخلوق خدا کو پہنچ جائے. میری نیت جو بھی ہے, میرے جذبے کو میرا رب جانتا ہے. میں مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, مرنے سے پہلے آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے. میرا جذبہ میرے ساتھ ہے, آپ مجھے منافق نہیں کہہ سکتے. میں اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا, میرا جذبہ میرے ساتھ ہے. میں منبر پہ کیوں بیٹھا ہوں, میں تسبیح خانہ کیوں جلا رہا ہوں, یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں. میں بار بار کہتا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں, میں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں, پر میرا پیغام ایک نمبر ہے. کیوں؟ اس پیغام کے پیچھے مہر لگی ہے قرآن و سنت کی, حدیث کی, پھر بھی میں فتح کر سکتا ہوں. کل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں, کل نمازوں میں پڑھیں, اور روزانہ سوتے وقت پڑھ کے سوئیں، اور اگر آپ نماز میں پڑھ لیں اور سوتے وقت پڑھ کے سونا بھول بھی جائیں تو نمازوں کا بڑا کام آ جائے گا. عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، عشاء کی سنتوں میں پڑھ لیں، عشاء کی وتر میں پڑھ لیں، نوافل میں پڑھ لیں. آپ وتر میں پڑھ لیں، چھ سورتیں پڑھنی ہیں، دو پہلے دو درمیان میں دو بعد میں. اور جو ایک وتر پڑھنے والے ہیں، ایک وتر پڑھنے والے وہ بھی پڑھ لیں، چھ سورتیں پڑھ لیں. ہمارے لیے تو سب کے لیے دروازے ہیں، کوئی تین وتر پڑھنے والے، کوئی ایک وتر پڑھنے والے، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. تینی سے جان کل کے اندر زندگی ہے، کائنات ہے، اس میں خیریں ہیں، اس میں برکتیں ہیں. آپ کو حسد سے بچا دیں گے. میرے پاس بڑے بڑے تاجر آتے ہیں لوٹے ہوئے مارے ہوئے، جن کی جیبیں خالی ہیں، جو بھرم کے لیے اپنے سفید کپڑے رکھے ہوئے ہیں. قرضداروں نے کہا کہ چلو ان کے پاس ہے دے دیں گے، کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو حسد کھا جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ایک وقت یہ تھا میرے گھر میں سونا ایسے بچے کھیلتے تھے، میری اماں کے کنگن تھے بڑے بڑے چھٹاک چھٹاک کے، بچے ایک دوسرے سے آتے تھے کھیل رہے تھے. ایک دفعہ میں آیا نا، اماں ویسی ہٹ رہی تھی، ہنس رہی تھی. کہنے لگا کوئی بات نہیں، بچے ہیں کھیلتے رہے، اماں گم کر دیں گے. کہ پھر کی ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، یعنی چھٹانگ چھٹانگ پانچ پانچ تولے کے، پانچ پانچ تولے کا ایک اما کا کڑا تھا، کنگن کڑے ہوتے تھے بھاری بھاری. وہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ اس کو اٹھا کے مار رہا ہے، وہ اس طرح رنگ کی طرح کھیل رہے ہیں جیسے گول. ارے کوئی بات نہیں، ایک وہ وقت تھا، اور ایک وہ وقت تھا کہ ایک دفعہ میرا بچہ، وہ جو سکے والا روپیہ ہوتا، سکے والا روپیہ ابھی چند سال پہلے، اس سے وہ اس نے پھینکا. میں نے اٹھا لیا، میں نے کہا بیٹا کہ تُو نے کیا پھینکا ہے، آج روپیہ ہمارے لیے پانچ تولے کے کڑے سے زیادہ قیمتی ہے. اور اس کو حسد کھا گیا، حسد کھا گیا، حسد کی نظر پتھر کو توڑ دے. حسد کی نظر حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، اونٹ کو ہنڈیا میں ڈلوا دے. حدیث کے الفاظ سے مفاس کر رہا ہوں کیوں کہ حدیث ہے یہ، اونٹ ہڈیا میں چلا جائے اور انسان قبر میں چلا جائے. اور اس کا حل اعمال نبوی ہیں، اس کا حل میرے آقا مدینے والے کے اوپر آنے والی مبارک وحی ہے، اس کا حل یہ اعمال ہے جس کو کر کے دنیا آخرت کی خیریں، دنیا آخرت کی برکتیں اور دنیا آخرت کی عزتیں، شان و شوکت ہم پا سکتے ہیں، ہم بچ سکتے ہیں، اب پورے عالم کو بچا سکتے ہیں. ہاں بچ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. حفاظت، کفایت، کفالت، برکت. بعض لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں گھر کا مکان بڑی چاہ سے بنایا تھا، اب بکنا ہے، بکنے کو بیچ رہے ہیں، بکتا نہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے. کیا چیز ان کو کھا گئی، اور کیا چیز ایسی تھی ان کو مجبور کر گئی کہ وہ اپنا سامان اٹھانے پہ مجبور ہو گئے. ان کے وہ آنسو کیا ہوں گے، جس آنسو نے انہیں سامان اٹھانے پہ مجبور کیا، وہ کیفیت کیا ہوگی. اس حسد کی زندگی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور نہیں بچ سکتے، اور بچائے گی تو پھر میرے مدینے والے کی نبوی دعائیں، میرے مدینے والے کی ادائیں، میرے مدینے والے کی شفائیں، اور میرے مدینے والے کی کملی والے کی وفائیں بچائیں گے. کچھ چیز نہیں بچا سکتا. تو گولیوں سے بچ سکے گا، بلٹ پروف شیشے لے لے، گاڑیاں لے لے، بلٹ پروف دیواریں بنا لے. تو بموں سے بچ سکے گا، تو تیروں سے، تو خنجر سے، تلوار کے واسطے سے بچ سکے گا، لیکن یہ یاد رکھ حسد کے واسطے تجھے بلٹ پروف کوئی چیز نہیں بچا سکتے. حسد کے واسطے تجھے جو چیز بچا سکتی ہے وہ صرف میرے آقا مدینے والے کے شفائیں اور وفائیں ہیں، اور آپ مدینے والے کی ادائیں ہیں. اور میرے مدینے والے کے دیے ہوئے تحائف ہیں، یہ کل ہیں، کل تیرا کل یہی ہے، تیرا کل سرمایہ یہی ہے، ورنہ تیرے کل ہو جائیں گے۔ زندگی ایسی بات نہیں ہے، انسان بہت زہریلا ہے، انسان بہت زہریلا ہے، اور یہی انسان بہت رسیلا ہے، یہی انسان رس بھرا ہے۔ جب یہ انسان پرندہ بن جاتا ہے، پھر یہ جانور اس سے نیچے چلا جاتا ہے، جب یہ انسان انسان بن جاتا ہے، پھر فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے، پھر فرشتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کی کیا حیثیت ہے؟ فرشتے اس کے غلام دربان ہوتے ہیں، پھر جنات بڑے 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 جنات اس کے غلام ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی جنات کی غلامیاں کرتے دیکھا، میں کیا کس سے سناؤں آپ؟ جنات کے 14 قبائل تھے جو ان سے بیٹھ تھے، اور ہر قبیلہ لاکھوں کا نہیں ہوتا، جنات کی تعداد اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ یہی انسان ہے، جب رسیلا ہوتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور جب زہریلا ہوتے ہیں یہ زمینوں کو سیاہ اور جلا دیتا ہے، ساتھ زمین نیچے جلا دیتا ہے۔ اسی انسان نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈسنے سے یہ انسان باز نہ آیا، یہ انسان کعب بن احبار صحابی کو ڈسنے سے باز نہ آیا۔ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا اپنی محفل میں، ایک گیند آ کے گری، ایک گیند آ کے گری، لوہے کی گیند تھی۔ غلام کو بلایا، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو۔ اس نے ہاتھ لگایا، وہ کیسے اٹھے؟ اس نے ایک وار تھا، 10 پارے روز پڑھتا تھا اپنی تہجد کے اندر، ہاں آج تک تو روزہ نہیں چکایا تھا، چوکا تھا، آج تک اس نے بدکاری نہیں کی تھی، شراب نہیں پیا تھا، لیکن ظالم تھا، قاتل تھا، سفاک تھا۔ یہ میں اس کی ایک علیحدہ زندگی کا ایک اور چیپٹر بتا رہا ہوں، لیکن اس کی ظلم اس نے صحابہ کو نہیں بخشا، اس نے آل بیت کو نہیں بخشا، اس نے تبا تابعین اولیاء صالحین کو نہیں بخشا، ان کے خون سے اپنی تلواروں کو رنگا ہے، ایسا ظالم تھا۔ ارے ظالم اگر یہ اعمال کرے تو بھی اعمال اس کو شفا دے دے، میں یہ بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں۔ اور مجھے سندھ کا ایک ہندو ملا، کہنے لگا کہ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، میرے سارے کام بن جاتے ہیں، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، جادو میرے قریب نہیں آتا، میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، ہمارے مندروں میں ہونے والے جادو الٹے ان پہ پڑ جاتے ہیں، مسلمان یقین سے نہیں پڑھتے، میں یقین سے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے کہا غلام کو بلایا، اس کو گیند کو اٹھا کے باہر پھینک دو، وہ نہ اٹھا سکا۔ دوسرے کو بلایا، تم مل کے اٹھاؤ، نہ اٹھا سکا۔ سمجھ گیا، غلام اکٹھے ہوتے گئے، آخر زنجیر لائے گئے، اس کے ارد گرد زنجیر کسی طرح باندھے گئے، اور زنجیر باندھ کے لوہے کے بڑے بڑے بانس پائپ کیا کہوں، بڑے بڑے حصے لوہے کے وہ اٹھائے، 6 غلام ادھر حبشی، 6 ادھر 12، جن کی طاقتیں ایسی تھی کہ درختوں کو اٹھا کے کھینچ کے بڑے پھینک دیتے تھے، پر وہ گیند کو نہ ہلا سکے، گیند کو نہ ہلا سکے۔ تب سے اٹھا اور اپنی چھڑی اٹھائی اور ایسے زور سے ماری اور کہنے لگا، جال حق و زہکل باطل، بعد ایسے زور سے ماری اور جو گیند اڑی، اللہ اکبر، شارٹ جو ماری نا ایسے، اور جو گیند اڑی پتہ نہیں کہاں گئی، اتنی دور اڑی اور گئی، اور کہنے لگی، جان جادوگروں کو کہہ دو میرے پاس قرآن ہے اور مجھ پہ جادو اثر نہیں کر سکتا۔ ظالم، جابر، صفا، پرندہ، اس کے اوپر قرآن اس کو فائدہ دے جائے، تو اتنا بڑا قاتل نہیں ہے، تو نے تو آل کے گھرانوں کو قتل نہیں کیا، ارے تو نے تو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید نہیں کیا، آل کو شہید نہیں کیا، تو نے تو تب تابعین اولیاء صالحین بڑے بڑی ہستیوں کو پہ تلوار نہیں چلائی، کیا تیرے ساتھ قرآن وفا نہیں کرے گا؟ سچ کہہ رہا ہوں. آج ہم بھولے ہیں اور اپنے راستوں کو اور اپنی منزلوں کو بھول گئے ہیں. اللہ وہی, اس کا فرمان وہی, اس کا قرآن وہی, اس کی راہیں وہی, اس کی منزلیں وہی, اور مدینے والے کی وفائیں وہی ہیں. ہم بے وفا ہو گئے ہیں. میرے آقا مدینے والے کی وفاؤں میں رنگ نہیں, ان کا رنگ نہیں اڑا, ان کا زوال نہیں آیا نہ آئے گا. مدینے والے کی وفاؤں کو قیامت تک زوال نہیں آ سکتا. اگر زوال آ جائے تو پھر وہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم, آ ہی نہیں سکتا. محمد ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ قرآن ہے اور ان کے ذریعے آیا ہے, اور اس کی تاثیر ہے اور ان کے ذریعے آئی ہے. ہائے, وحی کی برکات سے ہم محروم ہیں توبہ نہ کرنے کی وجہ سے, پر قرآن کی تاثیر وہی ہے. پڑھے پھر بھی کریم ہے, کہتے جا دیتا ہوں, پھر بھی کریم ہے, اپنی عطاؤں کی بارش کر کے دکھاتا ہے, کر دیتا ہے. کر کے دیکھیں تو صحیح, کر کے دیکھیں تو صحیح, کر کے دیکھیں تو صحیح. اپنی زندگی کا معمول بنائیں, حسد آج کے بعد نہیں کرنا انشاءاللہ. اور اللہ سے مانگے, مولا میری نظروں کو, میرے جذبوں کو, میرے لہجوں کو, میرے لفظوں کو حسد کی داستانوں میں نہ گھماؤ, حسد کے تذکروں میں نہ گھماؤ, حسد کے سوچوں میں نہ گھماؤ. اگر ہے بھی تو اپنی رحمت سے میرے اندر کے حسد کو نکال کے میرے من کو پاک کر دے. میری میت جب جا رہی ہو, مولا اس میرے سینے میں حسد نہ ہو, میرے سینے میں حسد نہ ہو, میرا سینہ پاک ہو. بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آئے, ایک شخص آئے, ان کے داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا, بائیں ہاتھ میں جوتی تھی, نہایت مفلس غریب آدمی. مفہوم عرض کر رہا ہوں, مدینے والے نے فرمایا جنتی ہے, آقا نے فرمایا جنتی ہے. دوسرے دن وہ شخص پھر ایسے آیا, وضو کا پانی اس کی داڑھی سے گر رہا تھا, جوتی اس کے ہاتھ میں تھی, آقا نے فرمایا جنتی ہے. ایک بندہ اٹھا, اس کے گھر جا کے مہمان ہو گیا, تیرے گھر مہمانی ہے, کچھ میری غربت ہے, تنگ دستی ہے, یا جو بھی حالات ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, جو میں کھاؤں گا تو بھی کھا لینا. سفید پوشی اس کی تھی, جو تھوڑا سا اس نے کھایا اس نے کھلا دیا. رات کو اب تھا رات, دیکھتا رہا اس کی کیا عبادت. عشاء پڑھ کے سوائے صبح اٹھا, صبح کی فجر پڑھ لی, پھر دوسری رات عشاء پڑھ کے سوائے پھر فجر پڑھ لی, پھر تیسری رات. اسے لگا تیرے بارے میں آقا نے تو یہ فرمایا تھا, تیرے بارے میں آقا نے تو یہ فرمایا تھا, تو کون سا ایسا تیرا عمل ہے. میں نے سمجھا کہ ساری رات ٹانگ پہ کھڑا ہوگا, کہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں, وہ ساری رات پتہ نہیں کیا ہی باتیں کرے گا. تو عشاء پڑھتا ہے فجر پڑھ لیتا ہے, جماعت سے عشاء پڑھتا ہے جماعت سے فجر پڑھ لیتا ہے. انہوں نے کہا اصل میں مجھے تو اپنی نیکیاں کوئی نہیں, بس یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں ساری انسانیت کو, سارے لوگوں کو اپنے سینے سے پاک کر کے سوتا ہوں, سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, بس یہی عمل ہے میرا. میری روح جب نکلے اور یہاں سینے پہ انگوٹھوں سے کھینچتی کھینچتی میری روح ٹخنوں کی طرف اور پنڈلیوں کی طرف اور گھٹنوں کی طرف اور رانوں کی طرف اور پھر ناف کی طرف, پیٹ اور ناف, اور جب سینے پہ میری روح نکلے اور منہ سے میری آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جب میرے سینے پہ آئے نا تو میری روح مچلے نہیں, کیوں, حسد کھائی نہیں. وہاں سے روح ایسے نکلے جیسے گلاب کی خوشبو ہے, بوئے گل لے گئی بیرون چمن, راز چمن گلاب کی خوشبو ہے. میرا سینہ ایسا ہو جائے, کل کے ساتھ دوستی لگائیں, چھ سورتوں کے ساتھ دوستی لگائیں, چھ بسم اللہ کا مسنون عمل بتایا ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے, چھ بسم اللہ پانچ سورتوں کا عمل زندگی میں ترتیب دیں اور اپنی نمازوں میں کل پڑھیں, دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی. کیا خیال ہے, آج کا پیغام اچھا لگا, مزہ آیا بہت زیادہ. اس لیے نہیں کہ میری تقریر کا, وہ میں کر نہیں سکتا, میرے پاس تو لفظ ہی نہیں, انگلش تھوڑی سی آتی تو بھول گیا, اردو بول نہیں سکتا, عربی کی مجھے تلاش ہے, میرے لہجوں کی غلطیاں خامیاں, میرے تقریروں سے مزہ نہیں. آج کے مضمون سے مزہ آیا, کہ ہمیں حسد کی زندگی سے کیا میں نے دو تین واقعات سنائے اسے کیا نقصان پہنچا اور پہنچتا ہے، اور حسد سے لوگوں کو کیا نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے گھر کیسے اجڑتے ہیں اور اپنا درد اور اپنا گھر کیسے ویران ہوتا ہے، اور حسد کی زندگی اگر نہ ہو تو معاشرے میں کیسے امن سکون آتا ہے، اور معاشرے میں کیسے رحمت برکت آتی ہے، رواداری آتی ہے، اور پھر تھانے عدالتیں کچہریاں ویران ہو جاتی ہیں، ہسپتالیں ویران ہو جاتی ہیں، اور حکیم طارق کی دکان ٹھپ ہو جاتی ہے، دوائیں نہیں بکتی، اور میڈیکل سٹور جو سبزی کی دکانوں سے زیادہ جگہ جگہ لگے ہیں ان کی حسد سے بہت کچھ ملتا ہے. اب دعا کا وقت ہے، اور آخری نچوڑ کا وقت ہے، اور مکھن لینے کا وقت ہے. ہاں ہاں خیال کیا کریں، مکھن لینے کا وقت ہے، ابھی مکھن لینے کا وقت ہے، ہاتھ کھڑا کر کے اٹھنے کا وقت نہیں ہے. کیا لینے کا وقت ہے؟ مکھن لینے کا وقت ہے. مدھانی چلتے چلتے مولا میرے لفظ مخلوق، میں مخلوق، مولا میرے لفظ بے بس، میں بے بس، مولا تیرے ناموں کو ذکر خاص کے نام پہ پڑھ کے اپنی وفاؤں کو اور اپنی اداؤں کو اور اپنے لفظوں لیچوں کو اور اپنی فریادوں کو تجھ سے مانگوں گا، اے اللہ تو ہی کرے گا، ورنہ میرے لفظ ہی لفظ رہ جائیں گے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اب مکھن کا وقت ہے، ملنے کا وقت ہے، چوکنا ہونے کا، چوک و چوبند ہونے کا، ہاں، اور متوجہ ہونے کا، الرٹ ہونے کا وقت ہوتا ہے. اب اس وقت کا بڑا خیال رکھا کریں، اور اس وقت میں بہت متوجہ ہوا کریں. متوجہ ہے ٹھیک. اب کچھ اعلانات سنیے، پھر انشاءاللہ ہم ذکر دعا کراتے ہیں. ایک میں نے درخواست کی تھی پچھلی دفعہ آپ حضرات سے بھی، پورے ورلڈ، پورے عالم، پوری دنیا میں 194 ملک الحمدللہ ہماری نیٹ پہ موجود ہیں. آج بھی میں دیکھ رہا تھا تو میں ساری دنیا کے جتنی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، عرض کروں گا کہ حامیم لا ینصرون. اچھا وہ اپنے جو وظائف آپ پڑھ رہے ہیں بشک پڑھتے رہیں، جو آپ کو میں نے بتایا یا آپ پڑھ رہے وہ بشک پڑھتے رہیں. حامیم لا ینصرون 313 دفعہ، والآخر درود شریف 3 بار، صبح شام درود محل تسبیح خانے، اس نظام کی حفاظت کی نیت کر کے ضرور پڑھیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ. انشاءاللہ حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ اس جمعرات، اس اتوار کو انشاءاللہ، اس اتوار کو 11 اکتوبر بعد نماز مغرب ہوگا انشاءاللہ، حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ اسی اتوار کو انشاءاللہ ہو جائے گا. صحرا میں جانا ہے ابھی انشاءاللہ، وہاں سے اللہ واپسی لائے گا. روحانی منزل درود محل تسبیح خانہ، اعمال کا ہدیہ، نفل، روزے، خصوصی دعائیں کہ اللہ ہماری ضرورتوں کو سدا غیر سے پورا فرما، مولا در در کا محتاج نہ بنا، بس اپنے در کا محتاج بنا. اس کے لیے نفل کا ہدیہ، نفل کا چندہ چاہیے ہمیں. روزے، ابھی موسم ٹھنڈا آ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رکھ کے اللہ سے مانگے. میں جدہ میں، مجھے ایک دوست ملنے آئے جدہ سے مکہ مکرمہ، ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہنے لگے، انہیں کہیں کچھ کھائے پیئے، وہ روزے رکھتی ہے مائی، وہ روزے رکھتی ہے. میں نے کہا اللہ کی بندی، آج کے بعد تیرے روزے خود بند ہیں، تیرے روزے خود بند ہیں، بس کو کھا پی. طبی روحانی تجربات و مشاہدات فیس بک، نیٹ، ای میل پر ضرور لکھا کریں. تسبیح خانے میں ذاکرین کی جماعت اور خدمت والوں کی جماعت، ذکر کی جماعت، تسبیح، ذکر، اعمال، چند دن، چند ہفتہ، چند مہینے یہاں قیام کریں. یہاں پر خدمت کرنے والوں کو ہدیہ بخشیش ہرگز نہ دیں. آپس میں رشتے ناطے معاملات نہ کریں. ہاں اگر کوئی قرض مانگے تو نہ دیں، اپنی ثوابدید پہ یہ معاملات کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، اور شجرہ طیبہ منتخب احادیث ضرور پڑھا کریں، ہر گھر میں ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے. اپری کے فری میسج توٹ کے پانے کے لیے اپنے موبائل پر فالو اپری کا میسج لگائیں، اور جس میسج کے ساتھ اپری لکھا ہوگا وہ تو میسج اپری کا ہوگا، باقی میسج اپری کے نہیں ہوں گے. وضو کے لیے اپنے جوتے استعمال کریں. گاڑیوں کی، موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں، جگہ جگہ نہ لگائیں، اللہ کی مخلوق کے لیے راستے بند نہ ہوں. یہاں مسلمان غیر مسلم سارے رہتے ہیں، سب کا حق ہے سب کے لیے راستے بند نہ کریں، اور جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ ہم نہیں لیتے، وہ خود لیتے ہیں تمام افراد. یا حفیظ و یا سلام، ایک تسبیح ضرور ورنہ 11 بار ضرور پڑھا کریں. اور یہ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون ایمرجنسی کے لیے بتایا ہے، یہ یا حفیظ و یا سلام تو معمول کی ترتیب ہے، اور یہ ایمرجنسی اس وقت تک چلے گی جب تک میں منع نہیں کروں گا. فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کرائیں. مانگنے والی مرد عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. گلیوں میں گھروں کے سامنے کھڑے نہ ہوں، جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں. اپری زبان اور درس کو ترکی زبان میں ترجمہ کرنے والے حضرات متوجہ ہوں. گنگوں کے رہبروں کی ہمیں ضرورت ہے، گنگوں کے رہبر ہوں، ترجمان ہوں جو یہاں گنگوں کی ترجمانی کریں، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. جوتوں اور اپنی جیبوں کی خود حفاظت کریں، مقدس جگہوں پہ بھی یہ نقصان ہو جاتے ہیں، حرمین کی جگہوں پہ بھی. کہیں ایسا نہ ہو ہماری غفلت سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے. خاص طور پہ اترتے اور سیڑھیاں چڑھتے، جمعرات کو سارا دن خدمت کے لیے یہاں مرد حضرات اپنا نام لکھوائیں، یا یہاں صبح کی خدمت کے لیے. بڑی عمر کے ریٹائر افراد تسبیحانے میں زندگیاں وقف کرنے کے لیے اللہ سے مانگے. ابھی لنگر چلے گا، اس کے بعد لنگر بند ہوگا. بعض حضرات باہر تشریف لے جاتے ہیں، بعد میں لنگر کا تقاضا کرتے ہیں، لنگر ختم ہوتا ہے پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. بیٹھ ہونے والی خواتین وہاں اپنا نام لکھوا کے کارڈ لے لیں. گلی میں جگہ جگہ خواتین کھڑی نہ ہوں، اور سیڑھیوں پہ وضو خانے کی چوکیاں لے کے راستوں میں نہ بیٹھیں. اور باہر سے آنے والی خواتین مرد حضرات تسبیح خانے میں قیام کر سکتے ہیں. اللہ ہمارے لفظوں اور لہجوں کو قدردانی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم. یا حلیم و یا کریم، یا علی و یا عظیم. یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم، یا کریم. کرم فرما، رحم فرما، ہدایت کو عام فرما، برکت کو عام فرما، عافیت کو عام فرما، ذلت کو ختم فرما، علت کو ختم فرما، قلت کو ختم فرما. رحمت کی ہوائیں چلا دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، برکت کی ہوائیں چلا دے، عافیت کی ہوائیں چلا دے. دل کی دنیا بدل دے، من کی دنیا بدل دے، سوچوں کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، بدل دے مولا، بدل دے ہمارے جذبوں کو، بدل دے ہمارے وجدان کو، بدل دے ہمارے وجدان کو، بدل دے ہمارے شعور احساس و ادراک کو، بدل دے اللہ ہماری سوچیں بدل دے، ہماری شکلیں بدل دے، اور ہمارے لباس بدل دے، ہمارے رواج بدل دے. تو غیب سے رحمت کے دروازے کھول دے. مدینے والے کی نسبتیں عطا فرما، کملی والے کی نسبتیں عطا فرما، آل و اصحاب کی نسبتیں عطا فرما، اولیاء کی نسبتیں اور ادب عطا فرما. اے میرا اللہ، اولیاء کی بے ادبی سے بچا، گستاخی سے بچا، کرم کے دروازے کھول دے. اللہ ہماری نمازوں میں جان دے دے، ہماری دعاؤں میں توجہ دے دے، اور ہمیں دعاؤں سے پانے اور لینے کا سلیقہ دے دے اور طریقہ دے دے. ہماری دعاؤں میں مولا خیر کے دروازے کھول دے. اور اللہ ہماری دعاؤں کی ہر آمین کو قبولیت عطا فرما، ہر آمین کو قبولیت عطا فرما، ہر آمین کو قبولیت عطا فرما، ہر آمین کو محبوبیت عطا فرما، ہر آمین کو مقبولیت عطا فرما، ہر آمین کے پیچھے خیریں ڈال دے، اور ہر آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین شامل کر دے، فرشتوں کی آمین شامل کر دے یا اللہ. جتنے بھی ایسے ہیں جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ، 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 ان کی مدد فرما، حفاظت فرما، کفایت فرما، کفالت فرما، مدد فرما، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، اپنے نام کی خیریں عطا فرما، اپنے نام کی راہیں عطا فرما، اور اس پہ چلنا آسان فرما، اس پہ چلنا آسان فرما، اس پہ چلنا آسان فرما. اے کریم دینے والے، کرم کے دروازے کھول دے، اپنی عطا کے دروازے کھول دے، اور اپنی بخشش کے دروازے کھول دے، اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ اپنی سختی کے سارے دروازے بند کر دے، اپنی سختی کے ساری راہیں بند کر دے، اپنے فضل کو عام کر دے، اپنے کرم کو عام کر دے، اپنی بخشش کو عام کر دے، اپنی عطا کو عام کر دے. اللہ بن مانگے دے دے مولا، کسی آمین کے آمین کہنے والے کی قبولیت کو اے اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ کسی کے درد کی وجہ سے ہمیں بھی دے دے، اور کسی کے ٹھوکروں کی کھا کے یہاں آنے کی دعا کی برکت سے ہمیں بھی دے دے مولا. اس تسبیح آنے کی سدا حفاظت فرما، اور کفایت کفالت فرما، اور ہر فتنوں سے حفاظت فرما مولا. اہل لوگوں کو متوجہ فرما، قیامت تک کے نیا نظام چلا، یہاں انسانیت کا پیغام اور دکھ انسانیت کے پیغام کو عام فرما دے، اور سارے عالم میں عام فرما دے، ہر فتنے سے حفاظت فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر کو متوجہ فرما، بخشش کو عام فرما. اے اللہ جتنے بھی یہودی، عیسائی اور اے اللہ سکھ ہیں اور ہندو ہیں، اللہ ان کو جہنم سے بچا دے، اللہ ان کو دنیا کی خیریں بھی دے، آخرت کی خیریں بھی دے، اللہ دین کے دشمنوں کو ہدایت دے دے، ایمان کے دشمنوں کو ہدایت دے دے، اس ملک کے دشمنوں کو ہدایت دے دے. اللہ ان کو ایمان دے دے، اللہ ان کو اخلاص دے دے، ان کو مدینے والے کی غلامی دے دے، ان کو کملی والی کی غلامی دے دے، ہم سب کو غلامی دے دے. اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری کچہریوں کی حفاظت فرما، چھاونیوں کی حفاظت فرما، ایوانوں کی حفاظت فرما، بازاروں گھروں کی حفاظت فرما، بیٹیوں بیٹوں کی حفاظت فرما، ماؤں کی بیویوں کی حفاظت فرما، اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے بچوں بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے سواریوں کی کھیتوں کی حفاظت فرما، ہماری صنعتوں تجارتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تجارتوں کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے بادشاہوں کی حفاظت فرما، اور رعایا کی حفاظت فرما، غریب امیر کی حفاظت فرما، اور ہدایت فرما، اور برکت فرما، اور عافیت فرما. تو بن مانگے صدا عطا فرما مولا، کبھی مانگنا نہ آیا تو دیتا رہا، اب مانگے ہیں تو بہت عطا فرما، دنیا بھی بہترین عطا فرما، آخرت بھی بہترین عطا فرما، دنیا بھی شاندار عطا فرما، آخرت بھی شاندار عطا فرما. اللہ دنیا میں منگتا نہ بنا، بھکاری نہ بنا، اے میرا مولا صدا دینے والا بنا، ہماری نسلوں کو غنا دے دے، غنا قلبی بھی دے دے، اور غنا رزق کا بھی دے دے، اور غنا علم کا بھی دے دے، اور غنا حلم کا بھی دے دے، اور غنا اپنے رحمت کا بھی دے دے. اے اللہ ہم اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. بس دن مانگے عطا فرما، پوری دنیا میں جو دعاؤں کے لیے آمین کہہ رہے ہیں اور کہیں گے ان کی دعائیں قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان کی دعائیں قبول فرما، پریشانیاں دور فرما، بے گھر کو گھر دے دے، بے در کو در دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے. اللہ جن کی اولاد دی ہے انہیں نیکی عطا فرما، عافیت عطا فرما، گھروں کو چین دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، قیدیوں کی خلاصی کر دے، جن کی اولادیں پڑھ رہی ہیں انہیں امتحانوں میں کامیابیاں صدا عطا فرما، اور برکتیں عطا فرما، معذوریوں سے بچا، مجبوریوں سے بچا، مقہوریوں سے بچا، سدا مدد فرما، سدا مدد فرما، سدا مدد فرما. نستغفرک کما نتوب الیک، نستغفرک کما نتوب الیک. اپنے لہجوں اور لفظوں پہ پھر معافی مانگتے ہیں، اپنی نیتوں پہ پھر معافی مانگتے ہیں. معاف بھی کر دے، قبول بھی کر دے، اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دکھی اور پریشان انسانیت کے لیے مشکلات ختم ہو جائیں اور انسانیت کو چین اور سکون مل جائے، اس ایک راستہ ہے، وہ اعمال نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدینے والے کی راہیں ہیں اور کوئی راہیں نہیں ہیں. ان راہوں پہ آپ چلے، آپ نے کوئی عمل کیا یا کسی سے سنا اور اس کو فائدہ ہوا. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا صدقہ جاری ہو، مخلوق کو نفع پہنچے آپ کی ذات سے، اور اگر مخلوق کو نفع آپ کی ذات سے پہنچا تو آپ کے دکھ درد غم کیا یقیناً ختم نہیں ہوں گے؟ اللہ غیب سے ختم کر دے گا. ایک بہت بڑا یہ تو محفل بھی ہے اور اجر کی محفل بھی ہے، اور اپنے آپ اپنے مسائل، اپنی مشکلات اور پریشانیاں دور کرانے والی محفل ہے. جلدی سے بتایا کریں اور مکمل بتایا کریں تو کون بتائے گا کہ مجھے اس عمل سے یہ فائدہ ہوا، اس عمل سے یہ فائدہ. آپ بتائیں گے، ایک آپ بتائیں گے، ایک آپ بتائیں گے، اور کون بتائیں گے؟ جذبے سے بتائیں، آپ بتائیں گے اور ہاں آپ بتائیں گے. دیکھیں، اس محفل میں درخواست پہلے بھی کی ہے کہ سوال کی محفل نہیں ہے. اگر کسی نے ہاتھ اس لیے کھڑا کیا کہ وہ سوال پوچھے گا، ایسا نہ کریں. میری پوچھنے کی نشست اور ہوتی ہے، اس وقت تو آپ کے بتانے کی نشست ہے. اس وقت تو یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، کون بتائے گا؟ پھر سوال کر رہا ہوں، جو اپنے اعمال کا نفع بتائے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، انہیں دیں آپ سے. یہ دیکھیے، مائک ایسے پکڑیے گا، میری طرف ذرا ایک دفعہ توجہ سے دیکھ لیجیے، ایسے پکڑیے.
حضرت، گزارش ہے کہ میں بہت مشکلات میں تھا اور میری مشکلات حل نہیں ہوتی تھی، مجھے مالی پریشانیاں بے حد آ گئی اور میرے جو تھوڑا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا، ناقص ہو گیا. تو میں نے بسم اللہ شریف کا ورد بہت زیادہ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ پڑھا، اور ہر وقت پڑھا اور کافی تعداد میں پڑھا، جس سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا اور میری بہت سی مشکلات حل ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ بھی میں نے پڑھا، اور دیگر بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر ابھی کچھ باتیں تشنا تکمیل ہیں. میرا ایک بیٹا دبئی میں ہے، اس کی مشکلات میں اضافہ ہے.
یعنی بسم اللہ سے آپ کے بہت آپ کو فائدے پہ،
بہت فائدے پہ.
ہاں جی، اور بتائیں جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیاچی میں ہوتا ہوں اور سفر پہ اکثر رہتا ہوں، اور بڑا دشوار گزار راستہ ہوتا ہے. ایک جگہ پر ہماری گاڑی ایسی جگہ پر جا کر رکی کہ ٹریک پہلے پھنسا ہوا تھا، بس والے نے کوشش کی کہ یہ بس آگے نکل جائے. جب وہاں سے کٹ مارا تو بالکل دریا کا کنارا اور ایک طرف پہاڑ، اور وہ آگے نہیں چل سکتی تھی. اس نے ساری سواریاں اتار دی. میں نے یہ درس میں سنا ہوا تھا کہ عالم نشرح لک صدرک، یہ سورت پڑھیں گے تو راستہ اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں. تو میں نے نیچے اتر کر، حالات بالکل نہیں تھے، پڑھنا شروع کیا. تقریباً 7 دفعہ پڑھا، تو وہ دشوار گزار راستہ جو ناممکن تھا، ذرا بھی آگے پیچھے ہوتی تو بس گر جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سمجھایا کہ وہ ساتھ جو ٹرک کھڑا تھا راستہ بند کیے ہوئے، انہوں نے اس کو نیچے سے سپورٹ دی اور ساتھیوں نے مل کر تھوڑا سا ہٹایا اور وہ راستہ کھل گیا اور ہم آسانی کے ساتھ اللہ کے فضل سے وہاں سے نکل گئے، اور کوئی ٹائم نہیں لگا 10 منٹ سے 15 منٹ تک۔ اور دوسری بات، میرے ساتھی، میں وہاں پر ہوتا ہوں آرمی میں، تو میرا ساتھی تھا، اس کی والد 7 سال سے گم تھا، گھر سے گیا اور واپس نہیں آیا، اس کی غیر موجودگی میں اس نے شادی کی، اس کی بہن نے شادی کی، اور اس کے اپنی شادی ناکام ہو گئی، اس کی بیوی، اس کی بہن کا جو شوہر تھا وہ فوت ہو گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس نے تذکرہ کیا تو میں نے اسے 2 انمول خزانہ دیا، اس نے اس ترتیب سے پڑھنا شروع کیا، 7واں دن تھا اسی رمضان کے اندر، اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے والد صاحب واپس گھر تشریف لے آئے ہیں اور اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا ہے۔ اس طریقے پر یہ 2 اعمال جو ہم نے خود بھی کیے اور کر رہے ہیں، ہمارے ساتھی اور حضرت صاحب کو میں خط بھی لکھتا رہتا ہوں، اس میں حالات دکھتے رہتے ہیں، تو یہ 2 تجربات تھے میرے اعمال سے جو اللہ رب العزت نے مجھے سمجھائے۔ اور اس میں عبد القیوم میرا نام ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بہاولپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے پچھلے دنوں گردے کی پتھری کا مسئلہ بن گیا، اور جو پتھری تھی وہ نالی میں پھنس گئی، گردے سے نکل گئی اور مسانے کے درمیان نالی ہوتی ہے وہاں پھنس گئی، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے، مسلسل درد اور دوائیاں کھا رہا، کوئی نفع نہیں ہو رہا۔ پھر مجھے کمل ملا کہ اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے اور 71 دفعہ سورہ قریش کا عمل، 71 دفعہ سورہ قریش اور اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے پھونک مارنی ہے۔ تو میں نے 1 دن عمل کیا اور 2 دن الحمدللہ میری وہ پتھری نکل گئی، میری وہ پتھری بالکل پیشاب ادری سے اللہ نے خارج کر دی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ 4 سال سے ڈپریشن کا مریض ہوں، میں میری اپنی ذات ہی، تو اس کی دوائیاں کھا رہا ہوں اور بہت سارے اس کے اعمال کیے، ڈاکٹر نے کہا یہاں سے مینٹل ہاسپٹل ہے وہاں سے میڈیسن کھا رہا، میڈیسن بھی کھائی ہیں، ڈفرینٹ ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن کوئی اس کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ریسر نے حکیم صاحب کا بیان سنا نظر بد کر، تو اس کے لیے سارے حالات تھے میں نے اپنے اندر موجود پائے، اور اس کے بعد میں نے روحانی غسل کرنا شروع کیا اور یہاں ان کے اسٹیف سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے ایک عمل بتایا ہے، تو وہ اب عمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ امید ہے کہ ضرور نفع ہوگا۔ جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دفعہ درس میں سنا اور اس کو عملی طور پہ میں نے کیا بھی، یا ہادیو اگر کوئی بچہ روتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے اور تصور کیا جائے کہ اس بچے کو جو ہے آپ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات عالی جو ہے اس کو تسلی اور تشفی دے رہی ہے، تو بچہ جو ہے وہ رونا بند کر دیتا ہے۔ یہ میں نے ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ایسا کیا ہے۔
کیا پڑھنے سے؟
یا ہادیو،
یا ہادیو
جی۔ اور ایون کہ میں نے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا تو رات تقریباً 2-2.5 بجے کا وقت تھا، تو گلی میں شاید وہ چھوٹا کتے کا بچہ تھا جو وہ مسلسل گر رہا تھا، تو ایک دم سے میرے دل میں یہی عمل آیا اور میں نے وہ عمل کیا، اور ایگزیکٹ الحمدللہ ٹھیک 1 یا 2 منٹ کے بعد وہ بچہ بھی جو ہے خاموش ہو گیا۔ تو یہ بہت اکثر عمل ہے، اور میں اکثر اپنے، میرا بچہ ہے چھوٹا ہے 2.5 سال کا ہے، اکثر رات کو اگر وہ ہوتا ہے تب بھی میں یہ عمل کرتا ہوں، تو اور الحمدللہ اس کو اور محبت کرتا ہوں۔
السلام علیکم، میرا نام شاہد ہے۔ اور صاحب آپ نے ایک حفاظت کا عمل بتایا تھا، جب میں صبح دار سے نکلتا ہوں یا حفیظ یا سلام 11 دفعہ پڑھ کے نکلتا ہوں، اور ایک عید کے 2 دن پہلے میں دکان سے لیٹ ہو گیا تھا، تقریباً 12-1 بج گیا تھا رات کا، اور میں نے حفاظت کا عمل پڑھا تھا، 11 بجے پڑھ کے نکلا تھا، اور چند گھر کے قریب پہنچنے سے چند فاصلے پر مجھے 2 موٹر سائیکل والوں نے روک لیا، اور گن میرے کان پہ رکھ دی اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ الحمدللہ انہوں نے تلاشی لی، تقریباً میرے پاس 25-30 ہزار روپیہ تھا اور موبائل بھی تھا، ان کو کچھ نظر بھی نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک دم کہا چھوڑ دی, اس کو بھاگے یاد دیں گی نہ ابھی کوئی چیز مجھے نظر آ رہی تھی. یہ نظر صاحب کا حفاظت کا عمل بتایا, یا حفیظ یا سلام کی برکت سے میں بچ گیا.
اب کبھی تو پڑا کہ جو کسی بھی کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں, ایک دم 19 فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں, اس کے اوپر سے 19 گلاہ ٹال دی جاتی ہیں, 19 خیروں میں تجزیہ ہوتی ہیں, اور بہت سے اللہ کے حکم سے 19 پرسنٹ شکلیں میں پراپت ہوئی اس کی مدد کے لیے آ جاتی ہیں. تو ہر کام سے پہلے, ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کانٹریکٹ بنا دیں, ان وقت نہیں ہے اس کے. جیسے آپ کا لگتا ہے یہ تھا کہ یہ شخص ہر وقت موجود رہتا ہے, چاہے نماز کا ٹائم ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر سے کوئی شاید کرتے ہیں, اس پر کوئی برکتیں ہوتی ہیں, اور ہر وقت موجود جانے والے کی طرف رسک ایسے دیتا ہے جیسے پانی اونچائی سے گرنے کی طرف دوڑتا ہے. تو ہر وقت موجود رہنے کی کوشش کریں. جو آتا ہے
میرا نام محمد مسار ہے, میں گزشتہ 9 سال سے کراچی میں ہوں. گزشتہ 4 سال سے سورہ کوثر کا عمل کر رہا ہوں. تو سورہ کوثر کا عمل کرنے سے پہلے میں مقروض رہتا تھا, لیکن جب سے میں نے عمل شروع کیا, میرے گھر والوں نے عمل شروع کیا, تو اللہ کے فضل سے کچھ سال ایک کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مالی لحاظ سے بہتر کر دیا. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرے 3 بچوں کو قرآن کا حافظ کر دیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں اسی عمل کی برکت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد ایشان ہے اور ضلع اکولا سے تعلق ہے. حضرت جی نے ایک عمل بتایا کھانے سے پہلے کہ اس کو یا سلام یا پھر 11 دفعہ پڑھ کے دم کر لیں, اور کھانے کے بعد دعا مانگ کے یہ صورت لیلا پھر 3 دفعہ پڑھیں. ہاں جی, تو یہ الحمدللہ عمل کرنے سے کھانا جتنا بھی کھا لیں, جو بھی ہو, بد پرہیزی نہیں ہوتی, بیماری نہیں ہوتی, اور دوسری دفعہ پڑھنے کی برکت سے ہمیشہ رزق جو ہے نا جی وہ بے تحاشا ہی ملتا, لنگر خال وسیع ملتا ہے. ہاں جی, دسترخوان بہت وسیع ملتا ہے. ہاں جی, تیسری دفعہ پڑھنے سے جو رزق کے نسلوں تک جو میرے الحمدللہ نسل میں ایسا کوئی نہیں جو رزق سے بھوکھا ہو, کافی فائدے ہو رہے ہیں الحمدللہ.